آن لائن پہ بھی میں بتا دوں کہ آج ہم کیا کرنے والے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آن سائٹ والوں کے لیے تو نہیں تھی نا سلام. ادھر آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ابھی؟ کوئی اٹھ کے گیا نا؟ جی ٹھیک ہے. اگر کوئی فل گلیک گیپ ہے تو پلیز تفسیر شروع کریں گے اپنی ان بہنوں کے لیے جو ابھی تک نہیں پہنچی. ٹھیک ہے, تو پھر بعد میں ہم دوسرے کام کریں گے. تو تلاوت سنتے ہیں. ایک چھوٹے سے ایک دو سوال آتا ہے, پھر اس کو میں انشاءاللہ اسی پہ لیتی ہوں. بات جی شروع کیجیے. آپ سب بھی کھول لیجئے. جی
you
कहाँ तक कल हुआ था हमारा सबक? 23 से शुरू होना राइट? नहीं 23 से शुरू होना, 23 से शुरू होना इंशाल्लाह. यहाँ से थोड़ा सा पहले सबक का खुलासा चलिए जी. رحمته ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير. سبق شروع کریں گے اور آیات پہ جانے سے پہلے سبق کا خلاصہ. اور آج کے سبق میں جو کہ 20ویں پارے کا آخری سبق ہے ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. پھر ہم انبیاء کرام کی دعوت دیکھیں گے. یہاں پھر دوبارہ چند نبیوں کا تذکرہ ہے لیکن جیسا کہ پیچھے بات ہوئی قصص کے معنوں میں نہیں بلکہ انبیاء و رسل. اور اس پوری سورت کا جو تھیم ہے کہ دین کے راستے کی مشکلات, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ کہانیاں اس لیے سنائی جا رہی ہیں کہ تم اپنی مشکلات کو بہت بڑا سمجھتے ہو حالانکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تم سے بھی زیادہ آزمائے گئے. پھر اس میں سے ہم جو بنیادی تھیم لیں گے وہ کیا ہے
یہ
مسلمانوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. انبیاء کرام کے قصوں کو پڑھنے کے بعد جو چیز اس سلسلے میں آج ہم نہیں دیکھیں گے وہ ہے اسپائڈر, مکڑی کے جالے کی یہاں بات کی گئی اور حتیٰ کہ اس کے اوپر ایک سورت کا نام رکھ دیا گیا. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ اور یہ سب کچھ سبق کے آخر میں بہت تفصیل سے اللہ نے چاہ تو دیکھیں گے کہ آج کے دور کا اسپائڈر کون ہے اور آج ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. آئیے آیتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. آج کا حصہ ہم تیز لیں گے کیونکہ اس میں انبیاء کرام کے قصے ہیں, لیکن جہاں جہاں ہمارے اپنے عمل کی باتیں ہوں گی اس کو اللہ تعالیٰ ہم تفصیل سے لیں گے. آئیے آیتوں پہ چلتے ہیں. آیت نمبر 23 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ, اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا, کیا ہوگا ان کے ساتھ, یہ کیسے ہیں یہ؟ اولئک یئسوا من رحمتی, یہی وہ لوگ ہیں جو مایوس ہو چکے میری رحمت سے. اولئک لہم عذاب الیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پیچھے سے جو بات ہو رہی تھی اصل میں یہاں پوری ہوتی ہے. یہ سب یہ آیتیں یہ پچھلے سبق میں تھی, ٹھیک کہا آپ میں سے جن لوگوں نے کہا, کیونکہ جملہ معترضہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی بات تھی وہ یہاں پوری ہوئی. اب ہم شروع کریں گے آیت 24 سے کیونکہ اس حصے کو ہم نکال دیتے ہیں. چلتے ہیں شروع کرتے ہیں آیت 24 سے. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا, تو کوئی جواب نہیں تھا اس کا, یعنی اس بات کا جواب کس کچھ نہیں تھا کس کے پاس, ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اس بات پہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے اس کے سوا اور کوئی جواب نہ دیا, یہ مراد ہے. الا سوائے اس کے, ان قالو, یہ کہ انہوں نے کہا, اقتلوہ, قتل کر دو اس کو, او حرقوہ, یا پھر اس کو جلا دو. ان کا تو یہ خیال تھا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کے جواب میں کیا کیا, آیت کے اگلا حصے اس کو بتاتا ہے. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ, پس نجات دے دی اس کو اللہ نے آگ سے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اور بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے. یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کنٹینیو ہوتا ہے. پچھلے سبق کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام جو اتنی تڑپ رکھتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے اپنی قوم سے, اس کے باوجود جب ان کے اندر شرک کرنے کے لیے بتا دی کہ دیکھو تم اس بات کو نہ مانو تو نہ مانو, لیکن حقیقت ہے کہ جس ابراہیم کے ساتھ تم اپنی نسبت جوڑتے ہو ان کو حق بات کہنے और क्या तकलीफें हुई, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इब्राहिम खूबसूरत बातों और उनकी इतनी दर्दमंदियों के बावजूद कौम का हाल क्या है कि वो उनके लिए पतल का इरादा करती है। पहली बात तो यहाँ ये नोट कीजिएगा कि जिसने भी मुआशरे के रिवाज और वक्त पर तनकीद की उसको कत्ल की धमकियां तक मिली, और इससे भड़के या इससे कम कोई कितना भी उसको सता सका, लोगों ने उसको सताया। दूसरी बात इससे क्या पता चलती है कि असल जिहाद यही है कि जब आपको अल्लाह की मार्फत मिल जाए तो किसी किस्म के शिर्क को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर अगली बात से पता चलती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को धमकियां दी कौम ने, लेकिन वो उनका कुछ भी ना कर सके। आज अगर हक बात कहने के वजह से लोग हमसे नाराज हों, हमसे उखड़े उखड़े रहे और हमसे दिल खट्टा कर, कभी भी बदलना नहीं है। फिर अगली बात देखिए, कौम का ये कहना कि अनक्तुलूहु, कत्ल कर दो उसको, और दूसरा कहना औहर्रकूहु, या इसको जला दो। एक हदीस से जो अल्लाह के नबी सल्लम की जुबान मुबारक के अल्फाज हैं, बिल्कुल यही बात मिलती है, जिसका खुलासा क्या है कि जब तुम अल्लाह को एक मान लो तो फिर उस पर जम जाओ, तौहीद पे जम जाओ, चाहे तुम जला दिए जाओ और चाहे तुम कत्ल कर दिए जाओ। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम को ये बात पता थी कि ऐसा होता है और ये होगा। कौम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक लश्कर तैयार किया, आग के लिए एक अलाव तैयार किया। पीछे हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, कुल नया नारुकुनी बर्दम व सलाम अला इब्राहिम पे। अल्लाह ताला का फैसला था कि उस आग को बुझा दिया जाए। अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि एक बंदे के दुश्मनी में सारी कौम ही क्यों ना उठ जाए। लोग मन्नतें मानते थे कि अल्लाह मेरा ये फलां काम कर दे तो मैं इब्राहिम के लिए जो आग जलाई जा रही है उसमें हिस्सा डालूंगी। माए मन्नतें मानती थी अपने बच्चों के लिए, सबने कोशिश की और ये एक दो दिन नहीं, कितना अरसा लगा। उन्होंने एक बड़ा लश्कर तैयार किया, बड़ा अलाव तैयार किया, लकड़ियां जमा की होंगी। पहले कहते जमीन एक डिच खोदी, यानी एक गहरा गहरा खड्डा खोदा, उसमें ईंधन भरते रहे जैसे एक तनूर होता है। क्योंकि अगर जमीन के ऊपर खड़ते तो वो तो बहुत ऊंचा पहाड़ बन जाता, उसमें फेंकते कैसे। फेंकने के लिए गहराई की, खुद भी मेहनत की। नोट कीजिए, मेहनत सारी उन्होंने की, इब्राहिम का क्या गया। खोदा होगा, आग जमा की होगी, अपने रिसोर्सेस जमा किए होंगे, और फिर उसमें आग जलाने के लिए सवाल पैदा होता था कि आग जलाने कौन जाए, जो जाएगा करीब तो वो जल जाएगा। फिर उस वक्त पहली दफा मिंजबीक इजाज हुई। मिंजबीक समझते हैं, गुलेल की तरह की एक चीज है कि जिसमें पत्थर रख के दूर से मारा जाता है तो वो जाके लगता है। यानी उन्होंने एक मिंजबीक तैयार की कि जिस पे किसी को बिठाकर उसको जाके कहा कि उस आग में जाके चिंगारी फेंको ताकि वो आग जलने लगे। कर लो भाई, और क्या कर सकते हो, ये भी कर लिया। अब इब्राहिम को उसमें कौन फेंके, जो फेंकने जाएगा वो भी जलेगा। उनको भी इसी तरह की गुलेल के साथ पे बिठाकर और उनको उस आग में धक्का दिया गया। आप इमेजिन तो करें, अहसिबन्ना से युत्र कोई यकूल आमन्ना, क्या लोग छोड़ दिए जाएंगे ईमान का कलमा पढ़ने पे, क्या उनको जमाया नहीं जाएगा। क्या ये वो लम्हे नहीं थे जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ढीले पड़ जाते, क्या ये वो वक्त नहीं था कि जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम कॉम्प्रोमाइज कर लेते, क्या ये भी रेपो बचा लेते, अपनी पब्लिसिटी को मजरूह होने से बचाते। किसी ने अच्छा तो नहीं कहा होगा। आप इमेजिन तो करें, आंखों में आज के दिन में सोच के देखिए, कोई एक बंदा इतना स्टबन हो जाए अपने दीन पर, सारी कौम क्या सारी एजेंसीज उसके खिलाफ हो, तो बाज दफा लोग भी कहने लगते हैं अब कोई बात नहीं ना, अब तो अल्लाह को भी पता है, कह दें जो ये कहते हैं। लेकिन ये वो किस्से हैं जो मैं और आप पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह वालों के वो किस्से नहीं है कि इन्होंने 100 दफा अल्लाह का नाम पढ़ा, इन्होंने लंबी 500 दानों की तस्वीर पढ़ी, ये सारी रात खड़े रहते थे और अल्लाह कहते थे। ये वो लोग हैं जो अमली मैदान में कूदे और इन अल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू की सूरत में डट गए, जम गए। जो चीज मुझसे और आपसे अल्लाह ताला तलब करता है ना, वो इस्तक़ामत फिर दीन है। चाहे वो नमाज के वक्त पे आपको शादी हॉल में सुट के नमाज पढ़नी पड़े, आपको अपनी शॉपिंग कार्ट को एक साइड पे करके जाके मस्जिद में या जगह पे नमाज पढ़नी पड़े, आपको अपनी चलती गाड़ी को रोक कर किसी जगह पे नमाज पढ़नी पड़े, या फिर आपका सारा खानदान और सारी बिरादरी एक राइड पे हो और आप अल्लाह की बात के लिए वहां चले जाएं, ये आपको करना पड़ेगा। अगर मैं और आप ये नहीं करते तो समझ लीजिए कि फिर हम उस्वा इब्राहिम पर नहीं है। फिर एक और बात देखिए कि उन्होंने तो ये कहा कि हर रखू हो जला दो, अल्लाह सुब्हानहु तआला ने क्या फरमाया, सूरत अल अंबिया 69 में हम पढ़ चुके हैं, इसको तो जुबानी याद कर लें, कुल ना या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा कि आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा आग इब्राहिम पर। बाज लोग कहते हैं कि उन्होंने आग जलाने का फैसला तो किया था लेकिन आग में फेंका नहीं, तो इस आयत की क्या जरूरत थी फिर, फेंका। आप इस वक्त इमेजिन करें उम्मे मूसा को, बेटे को दरिया में डाला। आप इस वक्त याद कीजिए हजरत मूसा को कि सांप को पकड़ा, बाद में बना था ना रस्सी या बाद में लाठी बना था, उनको तो नहीं पता था बनेगा। और इधर इब्राहिम को कहा आग में डालो, तो इब्राहिम उस वक्त क्या कहते, मैं अकल इस्तेमाल करता हूँ, खुदकुशी होगी, सुसाइड होगी, ये तो हराम है। हमारी अकल इतनी होशियार है कि अल्लाह के हुक्मों को ना मानने की तावीलात हमें सिखाती है। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उधर चल पड़ते सोचों में, सोच में पड़ जाते, तो कभी भी आग ना तो सलामती वाली बननी थी ना बर्तन बननी थी, जल जाते। और बाद में तारीख में ऐसा हुआ, एक शख्स ने ऐसी नबूवत के नाम पे या अपनी बड़ाइयां जिस तरह करामतों के नाम पे कहा, मुझे भी कहा इब्राहिम की तरह की आग दिलाने के लिए, और कहा जाओ जल जाओगे तो तुम्हारे लिए आग ठंडी नहीं होनी। ये नबूवत का मौजजा था, ये इतमाद था, ये अल्लाह पे तवक्कुल था। किसी जगह एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी कि अगर तुम अल्लाह पे तवक्कुल करोगे तो याद रखो कि अल्लाह भी तुम्हारा तवक्कुल कभी नहीं तोड़ेगा। अगर तुम अल्लाह के भरोसे पे कोई काम करते हो, अल्लाह जरूर वो काम करेगा, अल्लाह अपने बंदों को शर्मिंदा नहीं करता। तो कभी भी ऐसे वक्तों में तावीलात पे ना पड़े। आप किसकी है बोलिए, अल्लाह की। तो इब्राहिम किसका है, आग में जलने की सलाहियत किसने डाली, तो अल्लाह उस आग में से जलने की सलाहियत किसने सल्व की, अल्लाह ने कर दी। अल्लाह एक ईमान वाले की खातिर अपनी कायनात के कवानीन को बदल देता है। क्या आप आपको यहाँ सहाबे कहफ नहीं याद है, सूरज ऊंची हो गई, वहाँ अनयूजल हालात हो रहे हैं, और जब नबी सल्लम गारे सौर में गए और वहां से दुश्मनों ने आपको ढूंढना चाहा, तो अल्लाह ने वहां मकड़ी का जाला बनवा दिया, और वहां कहते हैं कि कबूतरी ने अंडे दे दिए और एक छोटी सी वे लुक गई। ये अल्लाह के काम है, ये अनयूजल बातें सिर्फ और सिर्फ अनयूजल ईमान रखने वालों के साथ होती है। सबकी तुम्हें फिक्र नहीं है, हमें अपनी फिक्र होनी चाहिए जो माशाल्लाह कुरान का एक एक लफ्ज पढ़ रहे हैं। हमारा अगर ईमान, ये जितने लोग हम बैठे हैं ना, अगर हमारा ईमान अगर उस दर्जे पे नहीं जिस पे इब्राहिम का था या होना चाहिए हमारा, उस दर्जे पे कम से कम हो जाए जो लोगों का उससे ऊंचा हो जाए, तो आज भी वही बात है कि आज भी आग वही मंजर पैदा कर सकती है। कहते हैं ना, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, ये मोहब्बत की आग थी इब्राहिम के दिल के अंदर कि जिसने नमरूद की जलाई हुई आग की गर्मी महसूस ही नहीं होने दी। और रिवायत में आता है कि इब्राहिम कहते थे कि मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन वो थे जब मैं आग में था। ऊपर से सलाम आता होगा, ऊपर से जवाब आता होगा सलाम अलैकुम, ऊपर से खुशखबरियां आती होंगी ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून ला तहज़नू वला, तो वो गाते ना इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वाबशिरु जन्नत इल्लती कुंतुम तुवादून। तो जब अल्लाह के रास्ते में कोई गम आते हैं ना, कोई तकलीफें आते हैं, तो ये होती है, लेकिन इसके लिए इंसान को अपने अंदर ईमान की गर्मी पैदा करने की जरूरत है। और ये अल्लाह ताला की बात है कि वो करके दुनिया में दिखा देता है और उसने करके दिखा दिया। तो लिहाजा फरमाया कि वो इब्राहिम के लिए तो आग जला बैठे, लेकिन फंजाहुल्लाहु मिनन्नार, लफ्ज़ अंजा से भी पता चल रहा है कि आग में डाले गए थे फिर निकाला गया। अब आज अकल से आप इसको पूछें, ये कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल कोई आग में जाए तो वापिस आए, तो आपको इसका जवाब मिल गया। अंदर की हरारत बाहर की आग को बुझा देती है। आपके और मेरे लिए इसमें अमल की बात क्या है, अमल की बात है कि दीन के रास्ते में या अल्लाह के रास्ते में जो मुश्किल आए उसका तस्करा भी ना करें, उसका शिकवा भी ना करें। बाज़ दफा अल्लाह ख्यालात को भी पढ़ लिख के पकड़ लेते, जुबान पे भी शिकवा नहीं आता, दिल में आने लग जाता है, कभी जुबान से कुफ निकल सकती, उफ फिर नमाज का वक्त आ गया, اوف بہت مشکل ہے. بس اس اوف کے اوپر بھی جا کے دو نفل پڑھ لیں کہ اللہ میری یہ اوف بھی کہیں پکڑ کے تو مجھے پٹک کے نہ رکھ دے. ان نفی ذالک ان نفی ذالک الآیات اینک لگائیں گے تو بہت ساری نشانیاں ملیں گی. وقالا اور انہوں نے کہا, کنہوں نے کہا, ابراہیم نے کہا, انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا, یہ تم لوگوں نے اللہ کے سوا جو بت بنا رکھے ہیں, اوثان کیا پیچھے بات گزر گئی, وسن کی جمع, لکڑی یا پتھر کے بت کو کہتے ہیں, یہ جو تم نے اوثان بنا رکھے نا, مودت بینکم فی الحیات الدنیا, یہ تو بس دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت کی وجہ سے ہے. اس کو ہائی لائٹ کیجئے, یہ ہے اس سبق کا پہلا خوبصورت نقطہ جس پہ بات کی جا سکتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کیوں کہا کہ دیکھو تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہوئے نا, یہ تو دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت کی وجہ سے ہے. جس دن یہ دنیا کا شوق اور محبت پیچھے ہوگی تمہیں اس میں کچھ بھی نہیں ملے گا. وارن کر رہے ہیں کہ دیکھو جن بتوں کو تم پوج رہے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں, ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. میرے سمجھانے پر تم لوگ یہ بات سمجھ بھی چکے ہو, حق بات تمہارے ذہن میں حق کھل بھی چکا ہے, تمہارے دل اس بارے میں حق کی گواہی بھی دے چکے ہیں. اس کے باوجود اگر تم اپنے ان بتوں کے ساتھ چمٹے رہو گے اور گمراہی کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو, تو اس کی اصل وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم لوگ آپس کے تعلقات نہیں توڑنا چاہتے, آپس کی دوستیاں نبھا رہے ہو اور رشتے داریاں تمہارے پاؤں کی بیڑیاں بن چکی ہیں. یاد رکھیے یہ ہے وہ فیکٹر جو ہر سطح پر لوگوں کے لیے حق کو قبول کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. کیا؟ کہ دنیا کی بنیاد پر قائم کی ہوئی دوستیاں اور محبتیں اور رشتے داریاں. ہر عقل مند بندہ, عام لوگوں کی تو بات ہی نہ کریں, جن کے دل کھوٹے ہیں یا نفاق ہے یا فاسق ہے ان کو نہیں ہم چھیڑتے, عام سمجھدار شریف و نفس مہذب لوگ بتوں کے طریقوں کو دیکھ کر قرآن پڑھ کر آخر جس پہ ان کی تان ٹوٹتی ہے نا, وہ یہی ٹوٹتی ہے کہ جی بات تو آپ صحیح کہتے ہیں, بات تو آپ کی دل کو لگتی ہے, مگر کیا کریں مجبوری ہے. ایک طرف برادری ہے, رشتے داری ہیں, دوستیاں ہیں, پھر کاروبار ہے, یہ ہے, اور دوسری طرف اب اللہ کی بات ہے, کیا کریں, یہ کیسے چھوڑیں. کہتے ہیں یہ لوگ, کیا آپ نے کبھی یہ جملہ کسی سے سنا؟ بیسیوں بار سنا بھی ہوگا اور شاید بولا بھی ہوگا ہم نے اپنی زندگیوں میں, کیا کریں اب بچوں کی خوشی, کیا کریں بچوں کی مجبوری, زندہ تو رہنا ہے نا, اب جینا تو ہے نا, اب دیکھیں جیتے دی ہم کیسے رہ سکتے ہیں, ہم اکیلے کیا ہوں گے اور کیا ہوگا. یاد رکھیے ہر دور میں لوگوں کے لیے یہی محبت اس طرح سے رنگ بدلتی ہے جیسے کیموفلیج ہوتا ہے نا, جانور ہوتے ہیں کچھ کہ وہ پیلے کے پاس کریں تو پیلے ہو جاتے ہیں, نیلے کے پاس کریں تو نیلے ہو جاتے ہیں, سبز کے پاس کریں تو سبز ہوتے ہیں. یہ فطرت نے ان کی تحفظ کا ایک انتظام کیا ہوا ہے تاکہ ان کو کوئی دوسرا جانور آ کے مار نہ دے. ہر جگہ ہر دور میں یہی بنیادی سوچ ہے, یہ رنگ بدل کر کسی نہ کسی مجبوری اور عذر کے نام پہ سامنے آتی ہے. اچھے سے اچھے لوگ جن کے پاس آپ جاتے کریں گے ایسے لگتا ہے ان سے زیادہ دین کو کوئی سمجھا نہیں, لیکن جو ہی عمل کا میدان, ان کو پانی دے دیں, عمل کا میدان آئے گا نا تو اس وقت آپ دیکھیے گا بالکل وہ یہی کہیں گے. خلوص والے لوگ, قربانیاں کرنے والے لوگ, ہجرتوں کے ارادے کیے ہوئے لوگوں کا بھی بالآخر اکثر یہی مسئلہ ہوتا ہے. سب ٹھیک ہے, ہماری بات ہوتی ہم تو پہاڑ سے بھی گر جاتے ہیں, ہماری بات ہوتی ہم تو آسمان پہ بھی کمندے ڈالتے ہیں, لیکن کیا کرے مجبوری 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 مجبوری. تو اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے, کس کی زیادہ ضرورت ہے مجھے ان سب رشتوں کو, ایک اللہ کی ذات ایک سانس تو لے نہیں سکتی اس کی مرضی کے بغیر, کیا میں اس کو ناراض کر کے ساری دنیا کو خوش کر لوں گی تو کیا پھر میرا فائدہ ہوگا. اور یاد رکھیے کہ یہی وہ سوچ ہے جو بعد میں عصبیت کا رنگ ڈھال لیتی ہے. عصبیت سمجھتے ہیں, بس کسی کے نام کی وجہ سے اس کو اپنا سمجھنا, اس کے عقائد نظریات کچھ بھی, یہ ہماری جماعت, یہ ہماری تنظیم, یہ ہمارا گروہ, آپ یہ دینی بہن ہیں, آپ اس وجہ سے ہمارے ساتھ ہیں, اس وجہ سے یہ جو یہاں اوپر باتیں کی گئی ہیں نا کہ تم ان کو مبدہ بنا لیتے ہو, بعض لوگوں کی آپس کی محبت کی وجہ جو ہے نا وہ ان کے نام بن جاتے ہیں, ادارے, एक फितरी मोहब्बत होती है, ये तो हर एक जिस चीज से आपको फायदा होता है आपको वो मोहब्बत कभी नफरत भी हो जाएगी ना, वो मोहब्बत कभी नहीं जाएगी। जिस इंसान को फायदा मिलता है इंसान कभी उसको भूल नहीं सकता, छोड़ सकता है भूल नहीं सकता, एक इंसान की फितरत है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं बुरे माहौल में जाते हैं अपने माँ बाप को कई कई साल नहीं पूछते, लेकिन फिर कभी जिंदगी का ऐसा मोड़ आता है कि उनकी आंखों में आंसू आते हैं, ये तो है। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर अपने गलत को भी ठीक कह देना, इसको असबियत कहते हैं। और फिर वही छोटी छोटी जमातें कुछ अरसे के बाद फिरका बन जाती हैं। आज जितनी भी मोहब्बतें हैं ना मुख्तलिफ नामों पर गिरोहों पर, असल में उसके पीछे फिर यही मोहब्बत है कि तुम इस तरह से ले चलते हो। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको इसमें यही बात बताता है कि तुम इस काम के लिए क्या करो। मेरे और आपके लिए इसमें अमल की बात क्या है? पहली बात देखिए, अल्लाह सुब्हान तआला की सुन्नत है, उसने अपने दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। जैसे उसने कल नबियों की हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के बाद निकाल लिया, कुछ भी नहीं हुआ, बाल का भी का नहीं हुआ। इसी तरह अल्लाह सुब्हान मुझे और आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, खुश हो कि अल्लाह हमसे इस किताब की को खिदमत ले ले, लेकिन हमारी कोशिशों से अगर खातिर ख्वाह नतायज ना निकले तो परेशान ना हो, बस कल कह देंगे अल्लाह ताला हमारे नसीब में नहीं था कि लोग हमसे खैर लेते, ठीक है। दूसरी बात याद रखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला की एक सुन्नत है, हर 100 साल बाद एक सदी के बाद एक मुजद्दद उठाता है। मुजद्दद समझते हैं तजदीद से, न्यू करने के लिए। दीन में जब बहुत सारी गलत चीजें मिल जाती है ना, तो अल्लाह ताला हर दौर में एक दीन वाले को उठा देते हैं। इल्म वाले ही होता है, जाहिर इल्म की बुनियाद पर ही खियानतों का पता चलता है, फिर वो चीजों को अलग करता है। फिर एक और चीज याद रखिये, अल्लाह के नबी सल्लम की एक हदीस है कि ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती क़ाइमतन, हमेशा एक गिरोह मेरी उम्मत में से हक पर कायम रहेगा, जो लोग इनको छोड़ जाएंगे या इनकी मुखालफत करेंगे वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी आज कितना बिगाड़ है उम्मत में, टुकड़े टुकड़े हमें दिखेंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि दीन मिट गया, इस्लाम मिट गया, हक मिट गया। एक गिरोह हमेशा हक के लिए कुर्बानियां देने वाला होगा। ये जमात अहले सुन्नत वल जमात है, कोई कहता है ये फुला है, कोई कहता है कोई फुला, हालांकि ये कौन सा गिरोह है जो नबियों की सुन्नत पे है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, दुनिया में तौहीद का प्रचार करने वाला, अल्लाह के साथ लोगों के ताल्लुक को जोड़ने वाला, ना कि खुद के साथ जोड़ने वाला। तो लिहाजा हम सब अपने ऊपर लेकर सोचे। अब ये तो बड़ी बड़ी बातें हमने कर ली ना, जो आज हमारे इर्द गिर्द हमें दिख रही है और आज चारों तरफ हमें ये दिख रहा है, हम सबको क्या करना है इस बात को पढ़कर। मैं आपके ऊपर और अपने ऊपर लेती हूँ शायद को, हम सब ने बड़ी मोहब्बत से इस किताब को पढ़ना शुरू किया, और इससे पहले हम भी लोगों की मोहब्बतों का महवर थे, एप्पल ऑफ दी आई थे, लोग हमारी तारीफ करते थे, मोहब्बत करते थे, वीकेंड पे दावते खाने पीने और क्या बेतकल्फियां थी, क्या मजे थे, लोग आते थे जाते थे और हम भी कहते थे ये मेरे भाई हैं, ये फलां दिस एंड दैट, बात हो गई। जो ही आप अल्लाह की किताब की तरफ आएंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता पोलराइजेशन शुरू हो जाती है। जैसे आप मैग्नेट बीच में रखें ना तो बीच में लोहा रखें, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद लोहा जो है ना वो इस तरह खुद बहुत है, जिस पे आके ना वो लाइनें बना लेता है। आपके अंदर सच आता जाएगा तो आपके गिर जो लोग है ना वो छटते जाएंगे, छटते जाएंगे, ला मुहाल है, ये होगा, ये फितरत है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, होगा। इब्राहिम की कहानी हम पढ़ रहे हैं तो क्या हम इस बात को इनकार कर सकते हैं कि उनके बाप ने छोड़ा, खानदान ने जलाने की बात कर दी, हम अपने ऊपर लें, हमें तो अभी तक किसी ने जलाने की बात तो नहीं की, किसी ने हमें पकड़ के कुएं में तो नहीं डाल दिया, लेकिन नबियों की इतनी सख्त आजमाइश थी। अब होता क्या है कि जब ये सब हो तो अब हमारा रवैया क्या होना चाहिए? फर्स्ट थिंग ये कि आप सोचें कि अल्लाह ताला मुझे पाक कर रहा है। आपके इर्द गिर्द मुख्तलिफ तरह के लोग, आपको पता ही नहीं दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, मुखलिस कौन है और मुनाफिक कौन है, कौन सिर्फ आपसे जाती फायदे लेने के लिए आपके गिर जमा हुआ है और कौन संजीदगी से आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है। क्या आप ऐसे लोगों की कंपनी में रहना चाहेंगी? पता ही नहीं चला कि रात के अंधेरे में आके किसी वक्त आपका गला ही ना दबा दे, नहीं चाहेंगे ना। हम क्या चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हों वो सब कम अज कम सिंसियर तो हों, हमारे दुश्मन तो ना हो। जब हम इस्लाम के साथ आएंगे तो थोड़ी देर के लिए आपको तन्हाई महसूस होगी, चीज आपके लिए ना वो क्या कि फिर आप जिस दीन के साथ जुड़ते हैं ना उस दीन की बुनियाद पे दोस्तियां कायम करें। बिल्कुल मुझे आज की याद पढ़ाते हुए वही जहन में आ रहा है जो आल इमरान सूरत की आखिरी आयत में हमने पढ़ा था, किस बिरुवसा बिरुवर आबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तत्तक लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि तुम आपस में राबते रखो। होता क्या है, आपको अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी इस चीज को आजमाना है, और वो कैसे कि अब आप दिन ब दिन क्या करें, क्या अपनी जिंदगी को खुश कर लें। मिसाल है कि आपके बच्चे जब से पैदा हुए आंख खोली उन्होंने अपने घर में हर वीकेंड पे पार्टीज देखी, दावते देखी, सालगिरह देखी, मंगनियां देखी, उपटन की महफिलें दबजबती देखी। अब आप कहते हैं कि हफ्ते में चार पांच दिन की तो ये क्लास शुरू हो गई और वीकेंड हमारे अब बस बिल्कुल बोझल और बिल्कुल कहते हैं अम्मी क्या बात है, अब कोई दावत नहीं हो रही, अब क्या करें। आप कहते हैं बेटा, वो कहते हैं जी हमारी सालगिरह, कहते हैं जी मेरी मंगनी का फंक्शन करे, आप कहते हैं मंगनी की तो कोई असलियत ही नहीं है, हुई ना हुई एक बराबर। अच्छा जी, अब वो बच्चे सर फोड़ते हैं, वो कहते हैं हम करें तो क्या करें। कल आपने दो दिन पहले सुन लिया जी कि उनके पास होने फर्स्ट आने पे भी कोई खुशियां नहीं, हम मना सकते, करें तो क्या करें, तो इसका जवाब क्या है। बिल्कुल ये दो डिफरेंट लाइफ स्टाइल है जिसको आप अपने सामने रख के देखें। हमारी जिंदगी में अमूमन जो एक स्टाइल चलता है वो क्या है कि ये हमारे फंक्शनल क्लॉथ्स हैं, फंक्शंस में पहनने वाले कपड़े हैं, और ये हमारे कैजुअल क्लॉथ्स हैं। आप सब पर मैं भी इसी पे है ना। अब जो हमारे फंक्शनल क्लॉथ्स हैं वो हमेशा हम देखें तो हम साल में कितनी दफा पहन चुके होते हैं, दो तीन दफा पूरे साल में, वो भी बड़ी जुरत करके दूसरी दफा एक ऐसी शादी में वो जोड़ा पहनते हैं जहां हमें यकीन है कि पहली शादी वाला कोई नहीं आएगा, फिर तो वरना पता लग जाएगा कि ये जोड़ा इसका दोबारा पहनना हुआ, ये मसला है ना। अब होता क्या है कि जो आप कभी फंक्शनली खुशियां करते थे ना, जब आप दीन पे आए ना उसको अपनी कॉमन जिंदगी में लें। ऐसे कोई मौका नहीं, किसी की हैप्पी बर्थडे नहीं, किसी की मंगनी नहीं, आप अपने फैमिली को बांट लें, अपनी दोस्तों को बांट लें, चलिए इस वीकेंड पे आप मेरे घर खाना खाएं, चले आप आइए आज आपकी पसंद की चीज बनाऊंगी। किसी वीक पे आप अपने बच्चों को बुला लें, बच्चों के दोस्तों को बुला लें, बेटा अपने दोस्तों को बुला लो, कभी बेटी को इज्जत दें। आप ये छोटी छोटी चीजें दीन की बुनियाद पर करें, और खास तौर पर जहां आप दीन के लिए बैठते हैं। बस आप सब जहां बैठते हैं ना, मेरा ख्याल है कि एक साल से ऊपर कुछ हो गया, कुछ एक दो महीना, तो आप सब की अब आपस में कुछ अलग अलग बन गई ना, कुछ मोहब्बत बनी के बनी, इसकी बुनियाद पे अपने अपने घरों में दोस्तियां करें। सबसे खूबसूरत तरीका अपने दीन को सिक्योर करने का क्या है कि आप सब अपने शोहरों को दूसरी दो अपनी साथियों के शोहरों से मिलाएं। ये ना कि वे दोनों मिलके बुराइयां इतनी कर दें कि दोनों ही छुट जाए, ये तो पता चलेगा कि जब आपका उनके साथ ताल्लुक कैसा है। पहले अपने घर वालों के साथ ताल्लुक अच्छे करें, दीन के साथ अच्छा अच्छा ताल्लुक रखें, उसके बाद फिर आप आपस में अपने दोस्त शोहरों को मिलाएं, इस तरह अपने बच्चों को अपनी दोस्तों के बच्चों से। यकीन करें एक वक्त आएगा आपके आपस में रिश्ते नाते हो जाएंगे। ये मवद्दतन कौन सी होगी, जो अल्लाह की मोहब्बत होगी, और जो इसका मजा और जो इसकी प्योरिटी है ये आपको तब पता चलेगा जब आप इस रास्ते से गुजरेंगे। ना इसमें किसी के मूड खराब होने का डर, ना किसी के नाराज होने का डर, मुझे इज्जत नहीं दी, मुझे पूछा नहीं, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया। मैं किसी की शेयरिंग सुन रही थी, उन्होंने कहा कि बेसिकली सूरत नूर पे ये उनकी शेयरिंग थी जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि किसी के घर ना जाओ जब तक कि तुम इजाजत ना हासिल कर लो, हत्ता तस्ताने सूपे। तो कहती हैं कि एक दिन क्या हुआ कि कहती मैं, मेरे शौहर और हमारे दो बच्चे हैं, और हम शायद दो छोटे पाकिस्तान में छोटे से फ्लैट में या अपार्टमेंट में रहते हैं। कहती मेरे शौहर जो काम करते हैं वो रात को जॉब करते हैं, तो वो सारी रात की जॉब करके आए, फजर पढ़ के वो सो रहे थे, 10-11-12 बजे का कोई वक्त था। तो मैं बहुत केयरफुल होती हूँ क्योंकि मेरे मियाँ ने फिर रात को जॉब में जाना है, तो यही वक्त है वो सोने का, बच्चों को भी मैं बिजी कर देती हूँ, वीकेंड था कोई। तो कहती इतने में हमारे घर की बेल बजी, ट्रेन 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 ट्रेन, बेल पे हाथ रखा तो मैं परेशान होगी, मुझे खौफ ये था कि मेरे शोहर ना उठे। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, बाहर का डोर खोला, तो इतने में इनकी दोस्त जो भी कोई इनकी थी क्लोज थी अपने मियां बचे और हा 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 हंसते करते अंदर आने लगे। तो वो जी हम कहीं गए तो से मेरे शोहर ना उठ जाए। खैर मैंने उनको बिठाया, थोड़ी देर मैंने थोड़ा सा उनको आहिस्ता से कहा कि ऐसा करें कि मेरे शौहर सो चुके हैं तो हम थोड़ा सा इधर आहिस्ता से बैठते हैं, बच्चों को आप इस कमरे में ले। कहती मैंने अपनी घबराहट का थोड़ा सा एहसास उनको दिलाया, तो फिर मैंने कहा लेकिन अब खाना हमारे साथ ही खाएंगे मिलके ना। किस्सा मुख्तसर कहती है कि उनको मेरा ये कहना और ये बात इतनी बुरी लगी कि अपने बच्चों को उठा के कहती चलो चलो हम जा रहे हैं अपने घर में। तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप इधर ही रहें, तो आपने खाना इधर ही खाना है, दिस एंड दैट। तो कहती अच्छा अच्छा मैं फिर बाद में आ जाऊंगी। कहती वो चली गई, मैं खाना बनाने लग गई कि कोई बात इनको बुलाती। इतनी देर में 2-2.5-3 घंटे हो गए, मेरे शोहर भी उठ के, मैंने कहा कि वो लोग भी खाने पे आ रहे हैं हमारे। कति बाद में जब इंतजार कर रहे हैं, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, कोई आ ही नहीं रहा। भाई किधर है आप, फोन करें, नहीं जी अब हम नहीं आ रहे, हमारा मूड नहीं रहा। कहती उस दिन मुझे समझ आया कि ये दोस्तियां जो बेतकल्फी पे होती हैं, और जिन कहती काश मेरी दोस्त ने भी आयतें पढ़ी होती कि किसी के घर आने का, जाने का वक्त, उसको बात करने का वक्त, हर वक्त और वक्त कोई अवेलेबल भी नहीं होता। तो आज देखिए कैसी दोस्तियां, इसके बरक्स आप देखिए दीन के नाम पे किसी की दोस्ती हो, कभी लड़ाई होती है उसमें? कोई गिला किधर बिठाया, उधर बिठाया, इज्जत दी कि नहीं दी, मुझे अच्छी प्लेट में नहीं पूछा, मुझे नहीं पूछा, जो है वो है तो है। तो सच्ची दोस्ती जो है ना वो अल्लाह की बुनियाद पे होती है। अब एक छोटा सा सवाल आप भी अपने आप से पूछें, खुफिया बात है, पता कैसे चले तो मेरी फलां से दोस्ती अल्लाह के लिए, या फिर जी कैसे पता चले कि फलां से आपकी मटीरियल नहीं है? जी इधर से आप बोले, यदि बीच की बात करें ना कि वो अल्लाह के लिए दोस्ती होगी तो वो बात बात पे माइंड नहीं करेगी। जी आप बताइए। जी यानी अगर सच्ची दोस्ती है तो आपकी मुश्किल में वो काम आएंगी। ठीक है जी आप। जी अगर ना भी मिले तो मोहब्बत कम नहीं होती। ठीक है जी इधर से आप प्लीज। बेलौस से मिलते हैं, ये नहीं कि आए थे तो लेके नहीं आए और गए थे तो देके नहीं गए। जी आप पीछे से, आप ऑनलाइन से भी लिखिए। किसी वक्त अगर वो आपका दिल दुखा दें, आपके लिए कोई बुरा मामला करके, नेक भी है। जी आप जी ये भी ठीक है आपकी बात। जी आप देखिए, अल्लाह के लिए जिससे दोस्ती होगी ना उसको मिलने के बाद आपको अल्लाह से प्यार होगा। सिंपल सी बात है, हदीस में भी आता ना कि अच्छा दोस्त या अल्लाह वाला वो बंदा जिसको देखकर रब याद आ जाए या अल्लाह याद आता है। अल्लाह के लिए दोस्ती होगी ना तो आप जब उससे मिलके आएंगी ना तो उस दिन आप अल्लाह तआला से और मोहब्बत कर रही होंगी। अल्लाह की किताब के लिए दोस्ती है ना तो आप उस किताब के लिए तड़पेंगे, आपके दिल में उस किताब की मोहब्बत आ जाएगी। फिर दूसरी बात होती है कि जो मोहब्बत अल्लाह के नाम पे कायम होती है ना उसमें हिम्मत नहीं होती, गुनाह बैठ के साथ नहीं करता, फैशन और गंदी चीजों को बंदा डिस्कस नहीं करता। उसमें आप कर सकते हैं, आप रेसिपीज शेयर कर सकते हैं, आप उसमें कपड़ों के डिजाइन शेयर कर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको कोई सूट बनाना था, आप उसकी मैचिंग ढूंढ रहे हैं, आप चले आए बैठो बैठो क्या करूं, नो प्रॉब्लम, इसे कोई तकवा गिर नहीं जाता। लेकिन कम अज कम उस दोस्ती में गुनाह की बातें नहीं होती। अब जब ये करेंगे ना तो आप देखेंगे क्या आहिस्ता आहिस्ता आपका एक सर्कल जो है ना वो इतना खूबसूरत बनेगा। मैं ऐसी 2-3 दोस्तों को जहन में इस वक्त महसूस कर रही हूँ कि जो कुरान क्लास में आने से पहले भी दोस्त थी, फिर क्लास में भी साथ रही, तो वो जब भी कभी ये मौजू आता था तो वो ये कहा करती थी कि वल्लाही हम दोनों पहले भी एक दूसरे की दोस्त थी, लेकिन उस वक्त जो हम एक दूसरे से गिले शिकवे होते थे, मिलते थे तो आपस में मोहब्बत, और घर आके या बाद में दिल मेला, ये नहीं किया वो नहीं किया, समझती क्या कुछ है वो है, और तकाबुल, कोई दूसरा तारीफ कर दे तो कहना मेरी नहीं की उसकी नहीं की। लेकिन कहती है कि अब हमें ऐसा लगता है कि हम एक जिस्म, और वो कहते हैं ना 2 जिस्म और 1 रूह और क्या कहलाता है, इस तरफ हमें कभी किसी की कोई बात बुरी नहीं लगती। तो ये बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह ताला के नाम पर मोहब्बत करे। और आपको कहता है कि अल्लाह के नबी ने यह दुआ भी सिखाई कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी मुजब्बलिगुनी हुब्बका, के अल्लाह मुझे वो मोहब्बत दे जो तेरी मोहब्बत के करीब करे, वो बंदा जिसको तुझसे प्यार है, वो काम जिससे तुझे प्यार है, जो तुझे अच्छा लगता है मुझे वो मोहब्बत दे दे। और आपको तल हुब्बु फिल्ला वल बुग्ज़ु फिल्ला, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है। अपनी मोहब्बत को अल्लाह के लिए रखना है और उस किसी से अगर बुग़्ज़ भी है तो वो अल्लाह के लिए है। तो यही बात कहा कि आज दुनिया में जिस दुनियादारियों के नाम पे मोहब्बत करते हो कल क्या होगा, सुम्मा यौमल क़ियामत यकफुर बादुकुम बिबाद, फिर क़ियामत के दिन तुम एक दूसरे का इनकार ही कर दोगे। वयल अनुबादुकुम बादा, और तुम एक दूसरे पर लानत भेजोगे। वमा वाकुम अन्नार, और ठिकाना तुम्हारा आग है। वमा लकुम मिन नासिरीन, और तुम सब का ठिकाना आग होगी, यानी उस दिन तुम्हारा कोई मदद नहीं करेगा। क्या आपको ये आयत पढ़कर जहन्नुम की कोई एक आयत याद आई? अभी चंद दिन पहले भी गुजरी है, सूरत अल अराफ में भी थी। जहन्नुम में क्या होगा जब दूसरे जहन्नुमी दाखिल किए जाएंगे? जी लानत करेंगे। पहले लोग बाद में आने वाली जमात को लानत करेंगे कि तुम्हारी वजह से जहन्नुम में और ताफुन फैल गया। हम तो पहले ही बड़े तंग थे। जहन्नुम के अजाबों में एक बहुत बड़ा अजाब जो है ना, वो झगड़ों का है, क्योंकि रिग्रेट है। आज भी हारे हुए जवारियों को देखें, वो आपस में एक दूसरे पे लान तान कर रहे होते हैं, तेरी वजह से हुआ, तुझे हुआ। आज भी देखिए कि मर्द अगर जरा जहनी तौर पर परेशान हो ना, कारोबारी तौर पर, हर वक्त लड़ते रहेंगे, तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ये कहा था, वो किया था। तो जब लॉस होता है ना, तो इंसान फितरतन अपना लॉस दूसरे के नाम पे डालता है। वो तो लानत करेंगे, जो जिसकी पैरवी करता था, तो उसकी जो पैरवी करता था, ताबे जो थे एक दूसरे की बातों की पैरवियां करने वाले, वो उस दिन एक दूसरे पे लानतान करेंगे कि तुमने मुझे बर्बाद किया। अब यहाँ छोटा सा एक बड़ा कठिन सा एक सवाल लिखिए खुद से, कभी जिंदगी में कोई गुनाह जो आपने अपनी किसी दोस्त या प्यारे के कहने पर किया हो? आपकी ये, आपको ये बात कहते हुए मुझे एक सिस्टर की बात याद आ गई। बाज़ वाली लड़कियां छोटी उम्र में चेहरे पे बहुत कुछ करने लग जाती है ना, तो उसका भी रिएक्शन दिखता है। तो एक सिस्टर थी, तो उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा बाल आ गए हुए थे। तो उन्होंने एक मौके पे इतने दुख से कहा, कहती मैं जब भी अपने चेहरे पे ये बाल देखती हूँ, मैं अपनी उस दोस्त को लानतान करती हूँ जिसने मेरे एक बाल आया था चिन पे स्कूल या कॉलेज में, तो उसने कहा था कि इसको खिंचवाओ और निकाल दो, और उसने निकाला, एक से दो, दो से चार हुए और अपर। और वो कब की बात थी, यानी जब उसने ये बात की, वो शादीशुदा थी बच्चों वाली। तो मेरा दिल में ना ये बात बैठ गई कि पहली दफा उस दोस्त ने कहा ये कर लो तो उसने किया, आज वो उसकी सजा में कहां पहुंच गई, लेकिन वो अपनी दोस्त की उस बुराई को नहीं भूली। तो आप भी अपने ऊपर लिखे, अगर मैं किसी की कोई गुमराही का जरिया बनी हूं, ये भी मुमकिन है। हम लोगों ने कभी कुफर की भी सरदारियां की होंगी, कभी हमने फैशनों की भी सरदारियां की होंगी, ट्रेंड्स भी बहुत सारे होंगे। आज जिंदगी में माफी मांग लें कि प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने आपके लिए ये रास्ता खोला था। और अगर किसी ने आपके लिए ऐसा किया था, तो आप कभी किसी के लिए ऐसा ना करें। दुनिया में ये सारी चीजों को पीछे कर ले, फिर इंशाल्लाह फायदा होगा, क्योंकि आखिर में तो वही दोस्तियां काम आएंगी जिसका जिक्र सूरह ज़ुख़रफ़ आयत 67 में आएगा, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव, दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे उस दिन, मगर इल्लल मुत्तकीन, सिवाय मुत्तकियों के। और वो जो आयत आपको बताई थी, वो सूरत अल अराफ की आयत नंबर 38 थी, 38। कुल्लमा दखलत उम्मतुन लानत उख्तहा, हर गिरोह जहन्नुम में दाखिल होगा तो अपने पास वाले गिरोह पर लानत कर, हर गिरोह जब जहन्नुम में दाखिल होगा तो अपने पास वाले गिरोह पर लानत करता हुआ दाखिल होगा, हत्ता के जब सब वहां जमा हो जाएंगे तो हर बात वाला गिरोह पहले गिरोह के हक में कहेगा, क्या कहेगा? रब बना हमारे रब, देखिए अपने रब को पुकारे, हाउलाई अदल्लूना, ये है वो लोग जिन्होंने हमें भटकाया था, फआती हिम अजाबंदी फमिनन्नार, तो इनको आग का दोहरा अजाब दे। क्या हालात होंगे उस वक्त। आज दुनिया में जिसको कभी गुमराही का रास्ता दिखाया था ना, उसको हिदायत का रास्ता दिखा दे। और अगर कभी किसी ने आप पे एहसान किया जिंदगी में, कई दोस्तों ने हम पे एहसान भी बहुत किए होते हैं, कोई ऐसी जगह बता दी जहां से अच्छी चीजें मिलती हैं, आप आज तक वहां से ले रहे हैं, कोई एक अच्छा प्रोडक्ट आपको मुतारफ करा दिया कि ये अच्छी चीज है और वाकई वो बहुत अच्छी है, अब उनका एहसान कैसे करें कि आप उनको दुनिया की बेहतरीन चीज से जोड़ दें। रास्ते में आज हम बात कर रहे थे ऐसी, शाहिद आप क्या बात कर रहे थे कल के सबक के बाद, आपका दिल क्या चाह रहा था शेयर करें अपने साथियों के साथ, थोड़ा सा ऊंची क्योंकि ऑनलाइन पे भी आवाज।
ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے. اتنا بڑی ہوتا ہے تو ہم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آج گھروں میں لوگ سو رہی ہیں, اور ان دوستوں کے اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو گھروں میں ہیں اور ان سب کو قرآن کے لیے لے کے آئے.
یعنی آپ دیکھیں کہ جزاک اللہ خیر, ہم اپنی دوستی کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم تڑپ نہیں سکتے؟ یعنی اگر یہ آپ اکیلے میں جو تڑپ رہے ہیں, دکھ رہے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ جو نہیں آتا, یا جو تکلیف میں یا اپنی مشکلات میں, تو کیا یہ درد ہم ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے؟ بیسٹ فرینڈ ہو اور وہ آپ کے دل کی بات نہ جانے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ کسی کے لیے اچھے جذبات بھی ہیں نا, تو اس کا بھی حق دنیا میں پورا کر دیں. کل قیامت کے دن اس نے آ جانا ہماری نیکیاں لینے, اللہ میں نے اس کو فلاں کھانا سکھایا تھا پکانا, اور اس نے پھر سکھایا کھاتی رہی پکاتی رہی, مجھے اس نیکی کے بدلے میں آج اسے نیکیاں لے کے دے. قیامت کے دن لوگ اتنے بخیل ہو جائیں گے, آپ کو پتہ, وہ جس کو کہتے ہیں نا طوطا چشمی, وہ کیا کہتے ہیں ماتھے پہ آنکھیں رکھ لینا. جی آپ نہ ہی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ اپنے بولنے کا انداز چیک کریں, موقع دیکھیں ٹھیک پہ کرتی ہیں نہیں, اور بولنا چھوڑ دیں اور اس کو نوازنا شروع کر دیں. کوئی اور اچھا معاملہ, کوئی تحفہ طرف نہ, اور کچھ بھی نہیں کر سکتے, سب کچھ کر چکے تو دعا کرنا شروع کر دیں. لال لکا باخ نفسا کا بخا والی کیفیت پیدا کریں. تھرڈ پہ میں کہتی ہوں, اگر ہم صرف دو نفل اس نیت کے پڑھنا شروع کر دیں نا کہ اللہ ہمارے رشتے دار, ہمارے پیارے, ہمارے بچے, ہمارے بہنیں, ہماری سہیلیاں, ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ سارے ادھر کلاس میں آ جائیں, کوئی بھی نہیں آئے گا, جس کو آنا ہے وہی آئے گا, لیکن وہ ہدایت سے تو جڑ جائیں. اللہ تو ذریعہ بنا دے, کچھ سورس بنا دے ان کے دین پہ آنے کا. ادھر سے کسی کا ہاتھ تھا. جی آپ دیکھیے, جہاں بات لڑائی میں یا جھگڑے میں بدلنی شروع ہو جائے نا, اس سے پہلے آپ کو سٹاپ سائن لے, سٹاپ سائن سمجھیں, اس سے پہلے اپنی پاؤں بریک پہ رکھ لیں. کبھی بھی دیکھیے, آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں نا, تڑپ ہے نا آپ کے دل میں, تو اس تڑپ کے نتیجے میں وہ اگلا آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جائے, یہ تو زیادتی ہے. آپ پہلے ہی رک جائیں اللہ سے کہ اللہ میں اپنی بات نہیں سمجھا سکتی, اور اس کے لیے تڑپیں, دعا کریں, دل کھلنے کی دعا کریں. جیسے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی نا عمر کے لیے, تو عمر آ گئے نا, دعائیں مانگے, تڑپے, اور سب سے زیادہ پھر اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ دیکھے. میرے میں کوئی کمی ہے جو میری وجہ سے کوئی نہیں آ رہا, کوئی میرے ہی کال فیل کا تراز تضاد ہے کہ میری دعوت میں اثر نہیں ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو کوسے, اور انشاءاللہ دیکھیں گے جتنا ہم اپنے اندر اخلاص لاتے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کم از کم ہمیں پھر سکون تو دے دے گا کہ ہم نے اپنے حصے کی بات تو کر دی. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورت الاحزاب آیت نمبر 67 اور 68 میں آتا ہے, وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی بات مانی, پھر کیا ہوا, فضلونا السبیلا, انہوں نے ہم کو راہ سے بے راہ کر دیا, لہذا ربنا آتیہم ضعفین من العذاب, اللہ ان کو عذاب سے دگنا دے, ولعنہم لعنا کبیرا, اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما. قیامت کے دن معیار بدل جائیں گے, اور یاد رکھیے کہ جو آج دوست ہیں وہ کل دشمن بنے ہوں گے. آج جن کے ساتھ بیٹھ کے دنیا انجوائے کرتے ہیں, کل وہ ہمیں برا کہیں گے اور ہم ان کو برا کہیں گے کہ دنیا تو کر لی لیکن آج آخرت خراب ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا وَاكُمُ النَّارُ, آگ تمہارا ٹھکانہ ہے, وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ, اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ختم ہو جائیں گی سب باتیں. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالے جانے کی بات پوری ہوئی. تھوڑا سا اس پہ نوٹ کیجیے, یہ واقعہ اتنی دفعہ قرآن میں کیوں آتا ہے؟ جن لوگوں نے ابراہیم کو آگ میں سے زندہ نکلتے دیکھا ہوگا, آپ کیا سوچتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ سارے مسلمان ہو گئے. فآمن لہ لوط, صرف لوط ان پر ایمان لایا. اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی لوگ نہیں مانے. سبحان اللہ, بالکل جیسے موسیٰ علیہ السلام کے کر نہیں لائے. کون ایمان لاتا ہے جس کا دل حق کی طلب رکھتا ہے؟ آپ ابھی جو بات کر رہے تھے نا ساتھیوں کی, تو ان کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو طلب دے دے, ان کو بھوک لگ جائے. طلب نہیں ہوتی نا تو بات سمجھ نہیں آتی. اور حضرت لوط کون تھے؟ پہلے سے مسلمان تھے, لیکن یہاں دیکھیے آمنا کے ساتھ لا آ رہا ہے. آمنا بی اور آمنا لی دونوں کا فرق پیچھے بتا چکی ہیں آپ کو. ایک ایمان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اعتبار کرنا، کنفرم کر دینا. تو حضرت لوط جن کے بھتیجے بھی تھے، اللہ نے ان کو ان کا ساتھی بنا دیا، وہ ان پر ایمان لائے، یعنی ان کی تصدیق کی، باقی سب نہ مانے. دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے گا، اللہ نے جو نہ مانے ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا، ماننے والوں کی بات کر دی. اتنوں نے ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ سے نکلتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر ایمان نہیں نصیب ہوا. اور کس طرح نصیب ہوگا جلتی بھی آگ سے کسی کو نکلتا دیکھنا؟ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. اور جنہوں نے آگ جلائی تھی انہوں نے منہ کی کھائی، شرم کے مارے مان جاتے، لیکن نہیں مانتے لوگ. نفس کے اوپر اتنے پردے چڑھ جاتے ہیں کہ نہیں مانتے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب یہ منظر ہوا، اب ابراہیم کی طرف سے اتمام حجت، سوری ختم، نو مور. وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم نے کہا میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، کیونکہ انہ هو العزیز الحکیم. جملے پھر بولتی ہوں. وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. یہ تھا وہ موقع جب نبی پھر اپنی قوم کو چھوڑ دیتے ہیں. پیچھے آپ باقی نبیوں کے قصوں میں بھی سنت پڑ چکے ہیں نا، کہ جب قوم پہ عذاب آنا ہوتا ہے تو اللہ اس نبی کو پھر وہاں سے نکالتا ہے. حضرت ابراہیم کی قوم پہ اس طرح کا کوئی عذاب ہمیں نہیں دکھتا، لیکن اب حجت پوری ہو گئی. اور یہاں لفظ مہاجر کتنا خوبصورت ہے، اور اس سے بھی خوبصورت لفظ ہے الی ربی. الی ربی ادھر فی ربی کے معنوں میں، رب کے راستے میں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں فی سبیل ربی. اور ہجرت ہوتی ہی اصل میں اللہ کے لیے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کر کے، آپ کے بعد قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ قرآن میں اس کا کوئی اشارہ نہیں. That's it. بس محروم ہو گئے ابراہیم جیسے ایک مخلص لیڈر سے، اور انہوں نے انجام اپنا خود دیکھ لیا ہوگا. لیکن دیکھیے جن کو قوم کے برے سلوک کے ہاتھوں نکلنا پڑا، اللہ نے کتنی عزت کی، اللہ نے ان کی کتنی قدر فرمائی. کہا جاتا ہے، کبھی آپ اس جملے کے اوپر نظریں ٹکائیں، وَوَهَبْنَ لَهُ اسحاق و اسماعیل. ایسے تو نہیں کیونکہ دیکھا ہے وطن سے، لیکن ہمیشہ اسحاق کے بعد یعقوب کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کی پوری نسل اس کی وہ دعا قبول کر لی کہ اللہ میری ذریت کو بھی فائدہ دینا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم کو بیٹے کے ساتھ پوتا بھی دیا، گویا کہ اتنی لمبی عمر ملی کہ بیٹے کے بعد پھر پوتا ہوا، اور پوتے کو بھی پھر اللہ نے عزت دی، اور اس پوتے کے ناطے سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اتنے نبی دے دیے. وجعلنا فی ذریته النبوت والکتاب، اور ہم نے اس کی نسل میں رکھ دی نبوت اور کتاب. ایک طویل عرصے تک پھر حضرت اسحاق کی نسل میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ چلتا رہا، اور آخری کتاب اور آخری نبی پھر اسماعیل کی اولاد میں سے ہوئے، جو محمد رسول اللہ تھے. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں کوئی نبی یا رسول آپ کی نسل سے باہر نہیں آیا، لیکن آپ کی نسل کہاں کہاں پھیلی کچھ نہیں پتا چلتا. تورات میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت اسحاق کا صرف ایک بیٹا بتایا جاتا. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ یعقوب کے ساتھ ایک جڑواں بھائی بھی پیدا ہوئے تھے حضرت یعقوب کے مطلب نسل میں، عیسو ان کا نام تھا. اب ان کی نسل کدھر کی کچھ نہیں پتا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویوں کا ذکر ہم اکثر پڑھتے ہیں نا، بی بی سارا اور بی بی ہاجرہ، لیکن تیسری بیٹی بیوی جو تھی قطورہ تھی، ان سے بھی بیٹے ملے مدیان. اسی میں مدین کی نسل جو چلی تھی، وہ کہتے ہیں ان کی اس نسل سے صرف کدھر بھی کچھ نہیں پتا. اللہ نے کن نبیوں کن بیٹوں کے نام قائم رکھے جن کی نسلیں آج بھی موجود ہیں؟ بات سمجھے؟ عیسائیت، یہودیت اور اسلام، یہ تین مذہب چونکہ آج موجود ہیں، ان تینوں کے نام آج بھی موجود ملتے ہیں. دیٹس اٹ. جو ادھر ادھر گئے کہاں چلے لگے کچھ نہیں پتا. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَيْنَا أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو ان کا اجر اس دنیا میں بھی دیا. وَإِنَّهُ بِالْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے نیک بندوں میں سے ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کبھی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کس طرح اپنی صفات کو لے کر آتے ہیں. اگر آپ آیت نمبر 26 کے آخر میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں لفظ انہو العزیز آیا ہے, العزیز. تو العزیز عربی زبان میں اس کے تین مختلف درجے ہوتے ہیں عزت کے معنوں میں, بیسیکلی عزیز عزت والا. ایک ہوتی ہے عزت القدر, قدر و منزلت کا معنی اردو میں, درجے کے اعتبار سے عزت والا. پھر دوسرا العزیز کا معنی ہوتا ہے عزت القہر, قہر والا, قوت والا. یعنی اللہ کے لیے جب لفظ عزیز آتا ہے تو یا تو اس میں قدر و منزلت کا معنی ہوتا ہے یا اس میں قوت کا معنی ہوتا ہے. اور اسی طرح عزت الامتناع, غلبے والا. اللہ العزیز کیسے ہے؟ قدر و منزلت بھی اس کی ہے, قوت بھی اس کی ہے, غلبہ بھی اس کا ہے. اور حکیم ہے, حکمتوں سے بھرا ہوا. اس کو پتا ہے کہ یہ سب کیسے کہاں کیا کرنا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب کچھ بیان کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دنیا میں بھی اجر دیا اور آخرت میں وہ لمن الصالحین ہوگا. لفظ صالحین کو دیکھیں گے, الصالح سے الصالحین جمع کا صیغہ, سوات لام ہا اس کا روٹ ہوتا ہے. صالح کی جمع اور صالح یہاں کیوں آیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو صالحین میں کیوں کہا گیا؟ تو پیچھے ہم پڑھے قوموں کے بگاڑ کا ذکر, فساد کا ذکر پڑھا. دنیا میں اللہ کی باتوں کو نہ مان کر لوگوں نے جو فساد پھیلایا ہوتا ہے اس کی اصلاح اللہ نبیوں کے ذریعے کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اصلاح کیا ہے؟ کسی چیز کو رینوویٹ کرنا, جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے ذریعے سے اور باقی انبیاء کے ذریعے سے دنیا میں زندگی جو لوگوں کے فساد ہے اس کو ختم کرایا, تو اس لیے پھر ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے صالح بنا دیا. دنیا میں صالح کیسے بنے؟ کہ اللہ کے نام پر کھڑے ہو گئے اور جم گئے اور ڈٹ گئے. جب بات نہ بنی اپنوں میں تو ہجرت کر گئے, اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوئے. آخرت میں کیسے صالح ہوں گے؟ ایسے ہوں گے جیسے اللہ کو مطلوب ہے, اللہ ان کے اعمال کو قبول کر لے گا. یاد رکھیے, جنت میں بھیجنے سے پہلے ہر ایک کو پرکھا جائے گا کیا یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. مجھے ایسے لگتا ہے جب تک آخری امتحان کا ریزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہ آ جائے ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو کوئی ٹائٹل نہیں دے سکتا. حضرت صالح پر, حضرت ابراہیم پر ایمان لائے لوط, تب اگلی چند آیتوں میں قوم لوط کا تذکرہ. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں, اور یہ چند آیتیں صرف جو حضرت ابراہیم کے ناطے سے, اور اس کے بارے میں ہم اپنے عمل کو چیک کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا آپ نے جن باتوں پہ غور کرنا ہے تلاوت کے دوران وہ کیا ہیں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں اللہ کے راستے میں میں دے سکتی ہوں. ابراہیم جتنے آزمائے گئے, کیا میری آزمائشیں اتنی بڑی ہیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بچا لیا, کیا میں اپنے ایمان کے اندر اتنی گرمی پاتی ہوں کہ اللہ مجھے بھی بچائے؟ چند آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں. سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبیوں میں تفریق نہیں کریں، پھر ابراہیم علیہ السلام دوسرے درجے پر کیسے ہیں؟ آپ میں سے کوئی اس کا جواب دینا چاہے گا؟ یہ موضوع ہم نے سورۃ مائدہ میں بھی کیا تھا، سورۃ بقرہ میں بھی کیا تھا بہت ڈیٹیل سے، سورۃ بقرہ کے آخری آیتوں میں بھی کیا تھا، لا نفرق بین احد. لکھیے اگر یاد نہیں ہے. دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تفریق بین الانبیاء، یہ سب لکھ لیں اگر آپ کو اس کا جواب نہیں آتا تو. تفریق بین الانبیاء، اور دوسرا ٹھیک ہے، تفریق بین الانبیاء کفر ہے، اور تفضیل بین الانبیاء حقیقت ہے. اتنی بات واضح ہے؟ اب جنہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو میں نے آپ کو سبق میں بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام دوسرے درجے پہ آتا ہے، تو یہ تفضیل بین الانبیاء ہے. تِلْكَ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. ٹھیک ہے، تفریق کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک کو مانیں گے دوسرے کو نہیں مانیں گے. بات واضح ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک نبی کو مانیں اور دوسرے کو نہ مانیں. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے جو نبی تھے ان کو اتنا نہ آگے بڑھا دیں کہ ان میں سے ایک کا درجہ بڑھاتے بڑھاتے ہم دوسرے کا درجہ کم کر دیں. اتنی بات واضح ہے؟ الحمدللہ. یہ ایک اور کسی کا کمنٹ ہے کہ گھر والوں کو ہمارے اس کورس کی سینسٹیویٹی کا اندازہ ہو گیا. اس بات کا اندازہ مجھے میرے ہسبینڈ کی بات سے ہوا. میں مذاق میں ان سے کہہ رہی تھی کہ مجھے 4 ویک کے لیے پاکستان بھیج دیں کزن کی شادی پر، جس پر انہوں نے مجھے بڑا اچھا جواب دیا اور مجھے لاجواب کر دیا. ہاں شکر ہے آپ بھی ہوئی اتنے سال بعد لاجواب. اور ان کا جواب کیا تھا کہ اگر تو مجھے استاذہ جی سے اجازت نامہ رائٹنگ میں لکھوا دو کہ تمہیں جانے کی اجازت ہے تو میں تمہیں کل ہی ٹکٹ لا دیتا ہوں. کہ جب آپ کو کسی چیز کا یقین ہو جاتا ہے نا، تو پھر آپ کے گھر والوں کو بھی اس کا یقین ہو جاتا ہے. اب آگے ہم پڑھیں گے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ، اور وہی ان کا مین تھیم تھا، لیکن یہاں آپ خاص طور پہ نبیوں کا جو درد ہم شیئر کر رہے ہیں اس عورت میں، اس کے ناطے سے سمجھیے گا کہ حضرت لوط کتنا پڑتے اور جلتے ہوں گے اپنی قوم کے حالات پہ. آیت نمبر 28 سے، قال لقومہ انکم لتاتون الفاحشۃ، اور ہم نے بھیجا لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ کہ تم لوگ ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو. ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی. حضرت لوط علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، یعنی مین ان کو ویریفائی کیا، ایمان تو پہلے سے ہی تھا الحمدللہ ان کا، تو ان کو آمورا، عین، الف، میم، واو، را، آمورا اور سدوم، سین، دال، واو، میم، ان شہروں کی طرف مبعوث کیا گیا. ان شہروں کے لوگ آپ کی قوم سے نہیں تھے, یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ایک نئے علاقے میں ان کو بھیجا, تو یہاں ان کو علاقہ قومی ہی دیکھیے گا کہ ولوط نے اس قال علی قوم ہی قوم کی بات کیوں کہا گیا. تو اس کا جواب کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نسبی طور پر تو ان کی طرف نہیں تھے, لیکن بعض کہتے ہیں کہ جس قوم پہ بھیجا گیا وہ حضرت ابراہیم ہی کی قوم تھی, تو اس نسبت سے ان کو لقومی ہی کہا گیا. اور ویسے بھی کلوزنس کے لیے بھی یہ بات آ سکتی ہے. بہرحال قوم جو تھی ہومو سیکشل تھی, ہم جنس پرستی کا شکار تھی. حضرت لوط کو اس پہ حیرت ہوئی, بولے آئنکم لتاتون الرجال, کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس, کنایا ہے یہ صحبت کا, یعنی تم آتے ہو یا تم ارتکاب کرتے ہو, یہاں لفظ ہے نا ارتکاب آپ ذہن میں رکھ لیجئے, کیا تم ارتکاب کرتے ہو ایسے کام کا مردوں کے ساتھ آنے کا. پیچھے کیا کہہ دیا, ما سبقکم بہا, نہیں تم سے سبقت کی کسی نے اس سے پہلے. کرتے کیا ہو, وہ تک تون السبیل, اور تم کاٹتے ہو راستے کو, فطری راستے کو منقطع کرتے ہو. اس جملے کے چار پانچ مختلف معنی ہیں. قطع کا لفظ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں, قطع کلامی معاف, کسی چیز کو کاٹنا, انگلش میں کٹ ہے تو عربی میں قط ہے. ٹھیک ہے, پہلا معنی کیا کہ تم راستہ کاٹتے ہو, یعنی اس قوم کے اندر ہومو سیکشولیٹی کے ساتھ ایک اور برائی تھی راہزنی کی, لٹیرے تھے, راستوں میں بیٹھ جاتے اور چوریاں ڈاکے کرتے, اس کی طرف اشارہ کہ تمہارے ڈر سے لوگ راستہ بدل جاتے ہیں. دوسرا ادھر معنی ہے تک تعاون سبیل کا, کہ تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو, یعنی کاٹ دیتے ہو اللہ سے, کچھ اور ہی تم نے دلچسپیاں رکھی ہوئی ہیں کہ لوگ تمہاری باتوں میں آ کر اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. تیسرا اس کا معنی کیا ہے کہ تم نے جو مردوں کے ساتھ تعلق شروع کر دیے, تو تم نے نسل انسانی کا راستہ منقطع کر دیا. فطرت کا اصول ہے کہ عورت اور مرد کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے, تو مرد مرد سے خواہش تو اپنی کسی طرح پوری کر لے گا لیکن اولاد تو نہیں قائم ہوگی, تو نسل کا راستہ کٹا. چوتھا اس کا معنی کیا ہے کہ تم فطری راستے کو کاٹ کر غیر فطری راستہ اختیار کرتے ہو, یعنی تم ان یوزل کام کرتے ہو, بڑی عجیب بات ہے. وتاتون فی نادیکم المنکر, اور یہ برا کام تم اپنی محفلوں میں سر عام کرتے ہو. تاتون تم وہی بات آتی یوتی سے آنا کرنا ارتکاب, یہ جو نادی لفظ ہے نا اس کو سمجھ لیجئے گا, نادی کس کو کہتے ہیں, پکار کو, نادا ندا. ٹھیک ہے, اسی طرح ندا رتوبت کو بھی کہتے ہیں, جو شبنم کی ڈیو ڈراپس ہوتے ہیں نا اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. نادی کہتے ہیں مجلس کو. کو کیونکہ وہاں شور و غل ہنگامہ ہوتا ہے, دوستوں کی مدوی ہوتا ہے کہ کس کی بیوی کس کے ساتھ ہے کوئی پتہ نہیں, یہ ایک فن ہے ان کا. اب مسلمانوں کے حالات بھی کچھ حد تک, بہت زیادہ نہیں, ایک بہت محدود سے طبقے میں اسی طرح بگڑتے جا رہے ہیں. خوشی کے موقع پہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے تو یہ کیا بڑی بات ہوگی, پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ جب سٹنگ ہوتی ہے نا تو مسٹر اینڈ مسز کی ہوتی ہے نا, یہ فلاں مسٹر یہ مسز, تو اب بڑے لوگوں کا کام ہے کہ مسٹر مسز تو ہیں لیکن اپنے مسٹر مسز نہیں ہیں, کیونکہ ان کے پاس تو گھر میں بھی بہت وقت ہے بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں. تو یہ چونکہ ہاؤ ٹو نو گیٹ ٹو نو ایچ ادر کا وقت ہوتا ہے, تو یہ ان مسٹر کی مدار کے تحفے ہیں. شیطان خوش نہ ہو تو اور کیا ہو, اور جو جذبے ابھرتے ہیں ایسی محفلوں میں اور جو ایسی دعوتوں میں گھر گھر میں ہو رہا ہے. لیکن آج امت مسلمہ کس تیزی سے ایسے حالات کا شکار ہوتی جا رہی ہے کہ ہر خوشی اور دعوت کے بعد ہو سکتا ہے کتنے گناہ ہوتے ہوں, جذبات کا جو غار ہے, جو بھڑکاؤ ہے, جو ایموشنلی اپسٹنیس ہو جاتی ہے, اور جو اس کے بعد ادھر کی ادھر کی کہانیاں ہوتی ہیں, یہ سب کا درد محسوس کیجئے کہ لوط علیہ السلام کتنا دکھ محسوس کرتے تھے. اور آج کے دور میں اگر کوئی صاحب درد اس بے دینی اور بے حیائی کے درد کو محسوس نہیں کرتا, پھر اپنی بیٹیاں اور بچیوں اور بیٹوں کو لے کر پہنچ جاتے ہیں, کیا کریں؟ مودتم فی القربا, وہی اوپر کا مضمون ذہن میں لے آئیے, تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس نسل کے لیے کتنے بڑے آگے فتنے ہوں گے. بعض دفعہ یقین کریں کہ ہمارے کلچر میں اب شادی کی جو دعوتیں اور جو فنکشنز ہیں وہ اتنے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں, اتنے خطرناک ہو گئے ہیں کہ کوئی اپنے بیٹیاں اور بیٹوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا, کہ حالات اتنے تنگ ہو گئے ہیں. بعض دفعہ یعنی کسی نے کہا کہ ایسی شادی ہوئی کہ لکھا ہوا تھا نو آنٹیز پلیز, یعنی رات کا مہندی کا کوئی فنکشن تھا اور اس کے جو دعوت نامے پہ لکھا تھا نو آنٹیز پلیز, کہ میاں آنے کی زحمت نہ کریں, ہاں باقی جو بھی آنا چاہے تو موسٹ ویلکم. اس بے حیائی اور بے دینی پہ میرا خون کتنا جلتا ہے, یہ سوال کیجیے خود سے, کیونکہ ہم اس وقت نبیوں کا درد پڑھ رہے ہیں, وہ کتنی تکلیف کرتے تھے. اور یہ درد پیدا ہوتا ہے نا تو خود بہت پھر عمل پہ کام کرنے کو دل چاہتا ہے, پھر زبان میں شدت بھی آتی ہے, جوش بھی آتا ہے, بھویں بھی تنتی ہیں, آواز بھی اونچی ہوتی ہے. اور بڑے پیار سے پولائٹلی پڑھ لیں تو یہ آیتیں آپ 20 بار پڑھ چکے ہیں قرآن میں ابھی تک, اوکے ہاں تھے وہ ایسے. کیا آپ اپنے دل میں 20 باروں کے بعد اب اس چیز کا درد زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا میں جو یہ بے حیائی ہو رہی ہے, بے دینی ہو رہی ہے, اس کو میں کم کروں؟ کیا میں, میرا اس میں کیا حصہ ہو سکتا ہے؟ کیا طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس سے یہ گندگیاں, یہ فحش, یہ منکر, یہ ہوموسیکشوالٹی, یہ لیسبینزم, یہ ختم ہو جائے؟ فما کان جواب قومہ وتاتون فی نادیکم المنکر, یہ نادی تو بات ہو گئی نا, اسی سے دار الندوہ بھی ہے. قصی نے بنوایا تھا مکہ والوں کی, کہہ لیجئے کہ اسمبلی ہاؤس تھا, اسی میں سارے فیصلے کرتے تھے, پارلیمنٹ ہاؤس تھا, وہاں اسلام کے خلاف ساری باتیں جو کرتے ہیں. اور یاد رکھیے جہاں دوست ساتھ مل جاتے ہیں نا تو وہاں کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اچھے کام بھی دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ مل کے اچھے ہوتے ہیں, تو برے کام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ اور میں اس میں ایک کام تو کر سکتے ہیں نا کہ لوگوں کو ذہنی طور پہ مصروف کر دیں. خالی ذہن شیطان کی ورک شاپ ہوتی ہے. بوڑھا بندہ بھی خالی بیٹھے گا نا, اکیلا بیٹھے گا تو شیطانی خیال آئیں گے. لکھ لیں یہ بات, اگر ہر وقت اللہ کا خوف اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کی تکرار نہ ہو نا زبان پر, ذکر اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ تعلق نہ ہو, تو اکیلے میں بڑا بوڑھا کیا, بچہ بھی خطرناک ہے. ذہن کو مصروف کرنے کی اور ہاتھوں کو اس طرح سے بزی کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بندہ اکیلا نہ بیٹھے. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں کہ تنہائی بھی پسندیدہ نہیں ہے زیادہ, وہ تنہائی جس میں غور و فکر ہو, اللہ کا ذکر ہو. دو لوگ اکیلے بھی سفر نہ کریں, آپ کو یہ بھی حدیث پتہ ہے. تین لوگ ہیں تو پسندیدہ ہے, دو برے ہیں کیونکہ دو ہوں گے تو کوئی نہ کوئی برائی ہو سکتی ہے, کوئی اور نہ غصے میں آ کے ایک دوسرے کو قتل ہی کر دے یا کوئی برائی کا فیل بھی ہو جائے. دو دوستیں بیٹھیں خطرہ ہے, تین بیٹھیں گی تو کم خطرہ ہے. دو دوست اگر مل کے بیٹھیں, کسی آپ کا بیٹا گیا اپنے دوست کے ساتھ رات میں, کم خطرہ, اس میں زیادہ خطرہ ہے بجائے اس کے کہ تین چار دوست ہیں. شرم اور حیا بھی ہوتی ہے, اس لیے ان ساری چیزوں کے اوپر انسان کو گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فما کان جواب قومہ, بس کوئی جواب نہ تھا اس کی قوم کا, الا ان قالوا, مگر انہوں نے کہا, ایتنا بعذاب اللہ, لے اللہ کا عذاب, ان کنت من الصادقین, اگر تو ہے سچوں میں سے, تو بہت سچا بنتا ہے. کیا سچائی تھی؟ کہ تیرے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا, تو لے آؤ. اتنی بے جس کو آپ کہنا چاہیے کہ بے لاگ ہو جاتی ہے قوم جب وہ برے کاموں میں پڑتی ہے. اور یاد رکھیے گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے کہ بندے کی حیا ختم ہو جاتی ہے, اور اس طرح کی حیا ختم ہوئی کہ انہوں نے خود کہا کہ لے آؤ اور یہ کرو, کہ اچھا اب تم نے مانگا ہے تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین, انہوں نے دعا کیا میرے پروردگار میری مدد فرما اس مفسد قوم کے خلاف. کیا فساد تھا ان کا؟ سیکشلی ڈس آرڈر. ہر قوم کا ایک مختلف بگاڑ ہے نا. ان کا کیا تھا کہ انہوں نے ایسی گندی کام شروع کر دیے کہ جہاں پہ ایک انسان اکیلے سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا اور اپنی عزت کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ دعا کر. اور یہ دعا جو ہوتی ہے نا اصل میں یہ بد دعا ہوتی ہے قوم کے حق میں, کہ اللہ تو میری جان چھڑا ان سے اور ان کو جو مرضی کر. لہذا یہی ہوا. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى, اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری لے کر. قوم لوط کے پاس جو فرشتے آئے تھے پہلے کدھر گئے؟ حضرت ابراہیم کے پاس, جہاں سے آپ کو تعلق بھی دونوں کا مل رہا ہے کہ آپس میں ان کا رابطہ موجود تھا. قالو, وہ بولے فرشتے, انا مخلقو, ہم ہلاک کرنے والے ہیں. بے شک یہ مخلقو کیا ہے؟ مخلقون, نون گر گیا اضافت کی وجہ سے, تو مہلک سے مخلقون جمع. کہنے لگے ہم تو ہلاک کرنے والے ہیں اہلی ہاذہ القریہ, اس بستی کے لوگوں کو. ان اہلھا کانوا ظالمین, یقیناً اس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں. وہی بات جو پیچھے گزر گئی کہ فرشتے آئے. قال ان فیھا لوطا, ابراہیم بولے اس میں تو لوط ہے. یہاں سے کیا پتا چلا کہ ابراہیم اواہن منیب, آہیں بھرنے والے, محبت والے. غم لگ گیا کہ قوم تو جاتی ہے بھاڑ میں, جائے میرا بھتیجہ اس میں رہتا, اس کا کیا بنے گا. قالوا نحن اعلم بمن فیھا, انہوں نے کہا میں خوب معلوم ہے کون کون اس میں ہے. لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین, ہم ضرور بچا لیں گے اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی, سوا اس کے بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. انہوں نے کہا فکر نہ کریں, ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے کس کو بچانا ہے اور کس کے ساتھ یہ کام کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں اور جو حکم دیا جائے وہی کرتے ہیں. پھر دوسری بات پتہ چلی کہ ایک ہی وقت میں فرشتے دو مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں, ایک طرف بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں تو دوسری طرف دکھ کی بات ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنے کام کیسے ہو رہے ہیں اکٹھے, کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے, ایک ہی ملک الموت ہے تو وہ اتنے لوگوں کو کیسے مارتا ہے. تو یہ سوال کب اٹھتے ہیں؟ جب ہم فرشتوں کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی فورس ہے, اللہ اپنا کام کرتے ہیں. پھر دوسری بات پتہ چلتی کہ ابراہیم علیہ السلام بہت درد مند دل رکھتے تھے, لیکن اس جذباتیت میں بھی مقصد نہیں بھولے, کام کرتے رہے. سن کے بعد دل میں آ تو گئی کہ ٹھیک ہے, اب اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تو پھر ایسے ہی ہوگا. لہٰذا ولما جاءت رسلنا, پس جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوطن لوط کے پاس, سی بہم, ناخوش ہوا ان سے, دل میں ایک دکھ اٹھا, یہ کیا ہو گیا. سی سو سے, سو کہتے ہیں غم کو, تکلیف, درد آیا. وضاق بہم ذرا, اور تنگ دل ہوا ان سے. داق بہم جو ہے نا, یہ عربی زبان کا محاورہ ہے, پروورب ہے. یہ ذرا ان کا دلا سنا, ذرا یزریو, بازو پھیلانے کو. یہ جو حصہ ہے نا ہاتھ سے لے کر یہ کونی تک, اس کو ذرا کہتے ہیں عربی زبان میں. تو بازو پھیلانا, ہاتھ کی گنجائش, کشادگی طرح مراد ہے. مطلب یہ کہ ان کے معاملے میں خود کو بے بس پانے لگے, کیا کروں, برداشت سے باہر ہو رہی تھی. سورت خود آیت 79 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کیسے وقت پہ انہوں نے کہا تھا لو ان لی بکم قوتن, اگر میرے پاس کوئی قوت ہوتی تو میں رکنے شدید کی طرف جگہ پکڑ لیتا. تو یہاں سے حضرت لوط کا درد محسوس کرے. پہلے قوم کی بری چیزوں کو دیکھ کر جلتے تھے اور اب قوم کے برے انجام کو دیکھ کر کڑ رہے ہیں. سچ بتائیں, اللہ محفوظ رکھے اولادوں کو, لیکن جن کی اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں کیا ماں باپ کی یہ کیفیت نہیں ہوتی؟ پہلے ان کے برے کرتوت دیکھ کے روتے ہیں اور پھر جب اپنے برے کرتوتوں کی پکڑ میں وہ کسی بیماری تکلیف کا شکار ہوتے ہیں تو اس پہ رونے لگ جاتے ہیں. عجیب سے رشتے ہوتے ہیں. یہی محبت نبیوں کو ہوتی تھی اور یہی محبت استادوں کو اپنے شاگردوں سے بھی ہوتی ہے. ہر صاحب درد دوسرے کے لیے یہی تکلیف رکھتا ہے. وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر لوگوں کو نفرت نہیں کرتا, ہاں ہوں نہیں کرتا, جلتا اور کڑتا ہے. اور پھر اگر کوئی تکلیف آ جائے اور اس کے گمان کے مطابق اس کے کسی گناہ کی سزا اس کو ملی, وہ اس پہ اور رکتا ہے اور روتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے کہ اللہ ان کو ابھی بھی کیوں نہیں پتا چل رہا کہ ہمارے اوپر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں لوط علیہ السلام کو پھر ہم نے تسلی دی. فرشتوں نے بھی ان کو کہا, وقالو, اور وہ بولے, لا تخف, نہ خوف کھاؤ, ولا تحزن, اور غم نہ کرو, ان منجوکا, ہم آپ کو بھی نجات دیں گے, واہلکا, اور آپ کے گھر والوں کو بھی. کون شامل تھے ان کے گھر والوں میں؟ دو بیٹیاں اونلی. پوری بستی میں صرف حضرت لوط کا گھرانہ بچا ہوا تھا اور ان کی دو بیٹیاں تھیں, اور یہ تھی, ان پہ اور کوئی ایمان نہیں لایا. اللہ مراتا کا, ہاں آپ کی بیوی کو نہیں بچائیں گے, کیونکہ کانت من الغابرین, وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. غبار سے, غبر یغبرو سے, یعنی وہ نہیں مانے گی. نبی کی بیوی ہونا نہیں بچا سکا. آج کسی نیک سے نیک انسان کی بیوی ہونا بھی ہمیں نہیں بچا سکتا اگر ہمارے اپنے اندر سچا ایمان نہیں ہوگا. اللہ دے دیتا ہے کبھی اچھے شوہر، لیکن اس کو پروف ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ کروانا ہوتا ہے. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی دی کہ اب بہت بڑی موتیں ہونے والی ہیں، بہت سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تیری تو اپنی بیوی مرنے والی ہے، نبی ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکے، نبی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے. آج ہم اپنے بے دین لوگوں، رشتے داروں، ساتھیوں کے بارے میں بھی کچھ سوچیں تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا ہوگا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ذہنی طور پہ تیار کر دیا کہ اب یہ وقت آنے والا ہے. ہوگا کیا، انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء، بے شک ہم نازل کرنے والے اس بستی والوں پر ایک عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس فسق کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، یعنی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب آئے گا. یہ تک بتا دیا گیا تھا کہ عذاب آسمان سے آئے گا. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے چھوڑ دی اس بستی میں ایک واضح نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. عقل رکھنے والوں کے لیے ہم نے نشانی رکھی. کیا رکھی؟ وہی بات کہ قوم جو تھی اس کو اللہ نے کس طرح عذاب کا شکار کیا، اور آج اس جگہ کو ڈیڈ اوشن اور بحر مردار کے نام پر نشانی بنا دی. لکھ لے یہاں آیتن سے مراد اس قوم کے باقیات ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ چھوڑ چکے تھے. اللہ نے وہاں گندا پانی کا ایک جوہر بنا دیا، اتنا گرم پانی ہے، کچا انڈا کہتے ہیں ڈالے تو وہ کھولنے لگ جاتا ہے. وہاں کبھی مرغی نے کہتے کہ انڈا نہیں دیا، وہاں کی گھاس پھونس نہیں ہوگی، اتنی بنجر اور ویران ہو گئی. اللہ کہتے ہیں اس میں عقل والی قوم کے لیے نصیحت ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو دیکھو. کھنڈر بن گیا، اور قوم میں قریش ہوتی یہاں سے گزرتی تھی، یہ حلف کریں. اور سچا خوف اللہ کی محبت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. کوئی بھی گناہ کریں گے نا آپ، اس گناہ سے روکے گا آپ کو اگر کوئی چیز تو وہ آپ کا تقویٰ روکے گا. ہم اپنے بچوں کے سر پہ نہیں بیٹھ سکتے، ہم اپنی بیٹیوں کا پیرا نہیں کر سکتے، ہم تو اپنا بھی نہیں کر سکتے. کسی کا بھی، بڑوں کی بات کریں یا چھوٹوں کی کریں، جیسے بھی ہم نے بات کی کہ خالی بندے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، مصروف کر دیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس سے پہلے کہ کوئی برا کام کر لے، آپ اس کو اس برائی کے وبال سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جوڑ دیں. اس کے لیے بالکل انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی غلطی ہو جائے، خرابی ہو جائے، پھر اس کا خمیازہ بھگتا جائے، بلکہ اس کے لیے تیاریاں کر دی جائیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان جب اپنے آپ کو لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی کر دیتا ہے، اور اس طرح سے پھر حالات بن جاتے ہیں، خود بخود اسباب بنتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنی سنجیدگی کے ساتھ آپ کوشش کرتے ہیں، ایک دن، دو دن، تین دن، کب تک کوئی ریزسٹ کرے گا؟ بھوکا بندہ ہے، وہ کھانا نہیں کھا رہا، یا کہتا ہے مجھے بھوک نہیں، آپ سامنے کھانا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کی بھوک بھی اس خوشبو کے ساتھ اٹھے گی، اور اس کے دل میں بھی یہ خوف پیدا ہوگا کہ میں نے بھی اس چیز کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے. تو یہاں پہ قوم لوط کا قصہ پورا ہوا. آگے پھر قوم سمود کا قصہ ہے. چند لفظوں میں صرف کہانی کی طرح سے اس کو پڑھ لیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کس کس طرح کا درد تھا. تو آپ اپنے پاس اس قصے کے اینڈ پہ لکھ لیجیے کہ حضرت لوط کا درد کیا تھا، قوم کی بے حیائی. اب قوم مدین کا ذکر ہے، مختصراً سمجھ لیجئے. حضرت شعیب کو جو دکھ ملا دین کے نام پہ، وہ مالی بگاڑ کا دکھ تھا. قوم حرام میں پڑ گئی، ناجائز طریقوں سے مال کمانے لگی. اور میں جب یہ بات کہہ رہی ہوں تو مجھے دکھ اپنے اندر ایک محسوس ہو رہا ہے کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں تو یہ سارے کام ہیں. اگر آج اللہ کے نبی زندہ ہوتے تو کیا حضرت لوط کی طرح دکھی نہ ہوتے؟ اور کیا قوم مدین کی طرح جو قوم کا حالات ہے وہ آج نہیں دکھتے؟ تو آئیے اس تکلیف کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ آج امت مسلمہ کے مالی بگاڑ کی اصلاح کر دے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگ اللہ کی عبادت کرو، سیم پیغام. اور وَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اور امید رکھو قیام آخرت کے دن کی. ورجو کا لفظ کیا ہے؟ رجا سے، را جیم حمزہ اس کا روٹ ہے. امید کرو، الایمان بین الخوف والرجا، امید رکھو. اسی چیز کی بات کا حکم دے دیا گیا کہ تم یہ کام کرو. کس کا حکم دیا؟ دو باتوں کے کرنے کا حکم. کیا؟ نمبر ایک عبد اللہ اور دوسرا ارج الیوم الاخرہ. اور اب دو باتوں سے روک رہے ہیں. کسی سے ولا تاسو فی الارضی اور نہ زمین میں پھرو تم مفسد بن کر, مفسدین فساد کر کر. یعنی دو چیزوں کے کرنے کا حکم دیا, دو چیزوں سے بچنے کا حکم دیا. کیا کہا؟ کہ تم دنیا میں مفسد نہ بنو اور ایسا بگاڑ نہ پیدا کر دو کہ تمہاری وجہ سے اس دنیا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں چلی جائیں. یاد رکھیے کہ فساد کیا ہوتا ہے, کہ ایک تو ہوتا ہے ظاہری طور پہ فساد, جنگیں, لڑائیاں, جھگڑے, وہ تو ہوتا ہی ہے. مثال ہے کہ کسی جگہ کوئی قوم حملہ کو گرایا جاتا ہے, عمارتوں کو گرایا جاتا ہے, لیکن جب کسی قوم میں اکنامیکلی ڈس آرڈر آ جاتا ہے تو وہاں اندرونی بگاڑ ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ نیک سے نیک اور اچھے سے اچھے لوگ بےچارے مجبوراً ان گندی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں سروائیو نہیں کر سکتے, یہ گورنمنٹ کا لا ہے, یہ مجبوری ہے. تو لہٰذا وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم کیا ہو. اگر دیکھیں تمہاری زندگی, پوری زندگی کیا ہے؟ چار دن کی ہے. ایک دن تھا ہمارا دنیا میں آنے سے پہلے کا, دوسرا ہے یہ آج دنیا کا جو ہم گزارے ہیں, تیسرا ہے ہمارا برزخ کا, اور چوتھا ہوگا یوم الاخر. اسی لیے کا ورجل یوم الاخر, کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بڑے سے بڑا نقصان اس امید پہ پورا کر لو کہ کل آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے گا. کتنی خوبصورت دعوت تھی, لیکن قوم نے کیا کیا؟ فکذبوہ, چٹلا دیا اس کو. بلا کیوں؟ مال پہ چوٹ پڑتی تھی. سب سے زیادہ لوگوں کو دین کی وہ بات پوری لگتی ہے جس کا معاش پہ اثر پڑے, جس کے لیے جاب چھوڑنی پڑے, جس کے لیے کاروبار بدلنا پڑے, جس کے لیے گھر بیچنا پڑے, کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. تو بس فقط زبو, چھٹلا دیا. فغزت ہم رجفا, پس ہم نے پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. فس بہو فی دارہم جاسمین, تو ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے مونگرے ہوئے. یہ تھا اس کا انجام. کیا آج جس طرح حرام اور سود اور غلط چیزوں کا کام ہے, کیا آج یہ پکڑ نہیں آ سکتی؟ کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کے نبی کی دعا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ جس طرح پہلی قومیں عذابوں کا شکار ہو کے تباہ ہو گئیں, میری امت کو اس طرح نہ کرنا. پھر کیا ہوا ان کے بعد؟ وعدم و سمودا, اور عاد اور سمود. وقت تبین لکم من مساکنہم, اور تم پر تو واضح ہو چکے ان کے گھر. یعنی کن پر واضح ہو چکے؟ آپ سب بولیے. مکہ والوں پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, راستوں سے گزرتے تھے, کدھر تھے, کیا تھا. کہا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور شیطان نے مزین کر دیے تھے ان کے برے اعمال. شیطان ان کے برے کاموں کو خوبصورت کر کے دکھا دیتا تھا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, اور روک دیا تھا اس نے ان کو سیدھے راستے سے. حَلَنْكَ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے, اس کے باوجود بھی ان کی مت ماری گی, عقل ماری گی. یہ لفظ مستبصر سمجھ لیجئے گا. لفظ کیا ہوگا اس کا روٹ؟ آپ سب بولے مل کے. با سواد را بسرا, اردو میں بولتے ہیں نا بصیرت, وہی لفظ ہے. لیکن مستبصر کیسے بنا؟ باب استفعال میں. اس کا معنی ہوتا ہے غور سے دیکھنا, باریک بین, بڑے محتاط, بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھنے لے, ہوشیار, دانشور, یہ سب اس کے معنی میں آئیں گے. اتنے سمجھدار تھے, انٹلیکچوئل تھے دنیاوی اعتبار سے, لیکن ان کو سیدھی راہ نہیں دکھی. آج بھی ایسے ہی ہے. بہت سمجھدار انسان اپنی ناک کے نیچے کے پتھر سے ٹھوکر کھا جاتا ہے. آج کے دور میں سائنسدانوں کی مثال لیجئے, کیسی کیسی ایجادات کر رہے ہیں, کائنات کو کیسے کیسے حقائق تک ان کی رسائی ہے. اربوں کھربوں نوری سال کے فاصلوں کو انہوں نے ناپ لیا, ستاروں پہ کمندے ہیں, کیسے کیسے آلات ہیں, لیکن کیا نہیں دکھتا؟ خالق کائنات نہیں دکھتا. اندر کی آنکھ اندھی ہے, باہر کی نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. کل کسی نے مجھے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھیجی, حیرت ہوئی دیکھ کے بہت. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن ہوگا. اتنا کچھ کر لیا تو اس ہاتھ کو بنانے والے کو نہیں پہچان سکے. اس طرح کے لوگوں کو کیا آپ مستبصر کہیں گے؟ بعض لوگ دنیاوی ناطے سے بات کریں ایسے لگتے ہیں ان سے زیادہ عقل مندی کوئی نہیں, اتنی خوبصورت باتیں کرتے. ایون ہمارے اپنے پاکستانی پڑھے لکھے جو برادرز ہیں, جو پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں, جو میڈیا پہ آتے ہیں, جو سکرینز پہ بیٹھے, اتنی اچھی عقل مندی کی باتیں کرتے ہیں, لیکن بعض دفعہ نماز بھی نہیں شاید پڑھتے ہوں گے, بعض دفعہ سنتوں سے دور, بعض دفعہ دین کے اندر بہت اعتراض کرنے والے. تو یاد رکھیے کہ یہ بہت عقل مند لوگ ضروری نہیں ہوتا کہ دین پہ آئیں. بعض دفعہ سیدھے سادھے بدو آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس, اور کبھی کچھ کہتے تھے اللہ کے نبی دین کے, اچھا یہ ہم یہی کریں گے چلے گئے. کہا اچھا جو کہہ کے گیا اگر یہ کرے گا تو جنتی ہے. تو دین کے لیے کوئی بہت انٹلیکچوئل ہونا ضروری نہیں, سیدھا سادھا بندہ بھی اس بات کو سمجھ آ جاتی ہے اس کو. اصل بات یہ کہ انسان دین کے اندر مستفسر ہو. ایسا بندہ خوش قسمت ہے کہ جس کو اللہ نے سمجھ بھی دی ہو اور وہ اپنی ساری سمجھ اللہ کے لیے کرے. اگلی دو آیتوں میں ان عقل مندوں کا نام آ گیا جن کو اپنی دنیا کی, اپنے وقت کی کامیاب ترین شخصیات آپ کہہ سکتے ہیں. آیت 39, وقارون و فرعون و حامان. اور اسی طرح ہلاک کیا ہم نے قارون, فرعون اور حامان کو بھی. کون تھے جی قارون, ہارون اور فرعون اور حامان؟ پیچھے ان کا ذکر گزرا. قارون تھا دولت کا سمبل, لکھ لیجئے, مٹیریلسٹک اپروچ کا سمبل. فرعون کیا تھا؟ سیاسی لیڈر, سیاسی فتنہ. اور حامان کیا تھا؟ مددگار تھا, وزارت کا فتنہ, یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں بڑے لوگ جن لوگوں کے ذریعے سے کام کراتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر ان سب کے نام کٹھے کر کے کہا کہ تھے تو بظاہر یہ بڑے عقل مند, لیکن اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. یہ وا کس چیز سے جوڑ رہی ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ اوپر علی بات سے کہ جس طرح ان کو ہلاک کیا اسی طرح قارون, فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا. وَلَقَدْ جَاءَهُ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ, ان کے پاس آئے تھے موسیٰ واضح نشانیاں لے کر. کیا کیا؟ فَاسْتَكْبَرُوا, پھر انہوں نے تکبر کیا. فی الارضی زمین میں, وما کانوا سابقین, لیکن وہ ہماری پکڑ سے نکلنے والے نہ تھے. کیا پتہ چلا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ساری اٹامک انرجیاں, نیوکلیئر انرجیاں, ستاروں پہ کمندے, گلیکسیز کو ڈھونڈنے والے لوگ بھی زمین بوس ہو جاتے ہیں. اللہ کسی کی ترقی سے ڈرتا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بڑا بنے اللہ نے ان کو چھوٹا کر دیا. فَكُلَّ نَخَذْنَا بِذَنْبِهِ, بس ہم نے ہر ایک کو ان کے ایک گناہ کی پاداش میں پکڑا. یہاں لفظ بذنب کو ہائی لائٹ کیجئے گا. لفظ کیا آنا چاہیے تھا یہاں ہمارے خیال کے مطابق؟ فَكُلَّ نَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ, پھر ہم نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں پہ. نہیں, اللہ نے واحد اور نکرہ دو لفظ لکھ لیں, واحد بھی ہے اور نکرہ بھی ہے. ایک ہی گناہ بہت ہے جس پہ اللہ بندے کو پکڑ لے. جیسے شیطان کو, ابلیس کو ایک سجدے کے انکار پر اللہ نے پکڑ لیا تھا. اللہ کسی کو ایک سجدے پہ بخش دے اور ایک سجدے کے انکار پہ پکڑ لے, یہ اس کی مرضی ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, اور ان میں وہ بھی تھے جن پر ہم نے پتھروں کی آندھی بھیجی. کون سی قوم تھی؟ سب بولے, قوم لوط تھی. زلزلے سے تلپٹ ہوئے اور اوپر سے پتھر برسے. سورۃ الحاکم ان کا ذکر آتا ہے آیت نمبر 6-7 میں. قوم عاد کے لوگ ہلاک پر مسلط کی گئی, سات راتیں اور آٹھ دن تک کے جو ہوتے ہیں ان کی طرح یہ پچھڑے پڑتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ہوا میں جو ہوا چلی اس میں کنکر بھی تھے اور پتھر تھے, گولیوں اور میزائلوں کی طرح ان پر برستے رہے. اور اتنی تیز آندھی تھی جو اوپر اوپر سے ان کو پٹخ کر زمین پہ مار رہی تھی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, اور ان میں وہ بھی تھے جن کو چنگھاڑ نے پکڑا. کون سی قوم ہے؟ سب بولے, قوم سمود اور مدین. تیسرا اب آپ بولیں گے, میں نہیں بولوں گی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, اور ان میں وہ بھی تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا, قارون کو اور اس کے لشکروں کو. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, آپ بولیں, اور وہ بھی تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا, فرعون اور قوم نوح تھی. جی سب کے دیکھیے اللہ نے ان کے نام نام لے کے پیش کر دیے کہ کس کو کیسے مارا. اور ساری باتیں سن کے یاد رکھو کہ وما کان اللہ لیسلمہم, اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ ظلم کرے ان پر. یا یعنی نعوذ باللہ اللہ کا ظلم نہیں تھا قارون پہ، بڑا بولا تھا بےچارا اور اللہ نے اس کو زمین میں ڈال دیا، نہیں اللہ نے پیدا کیا تھا اس قارون کو، اللہ نے دولت اور مال دیا تھا اور اسی رب نے اس کو زمین میں ڈالا، کیوں؟ لیظلمہم، کیونکہ ولا کن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جان بے گناہ کو نہیں اللہ پکڑتا. تو یہ سب نبیوں کے قصے تھے. اگلی آیت ہے تو آخری آیتوں میں سے، لیکن ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے یا تلاوت سنیں گے. آپ کی بریک ہے، بریک کے اور نماز کے کھانے کے دونوں کے بعد انشاءاللہ ہم 12:40 ہو گئے تو 1:00 واپس شروع کرتے ہیں، 21 منٹس ہوں گے. کوئی بات جو بھی حصہ پڑا اس میں سے آپ پوچھنا چاہیں یا شیئر کرنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. کیا ایسا تو نہیں کہ نبیوں کے قصے بار بار سن کے اب اثر ہی نہیں ہوتا، ڈر ہی نہیں لگتا، خوف ہی نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ میں ڈرنے والا بنا دے. چلیے یہاں پہ نماز کے لیے آ جائیے اور پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. آن لائن پہ بھی آپ لوگ بریک لے لیجیے.